मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें।
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फऔजु बिललाह मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इअमलू आला दाऊद शुक्रन व क़लीलुम मिन इबादिश शकूर। क़ारी साहब अभी तिलावत कर रहे थे कि अल्लाह ताला ने दाऊद अलैहिस्सलाम पर क्या क्या एहसानात किए, क्या क्या इनामात किए, जिन्नात को उनके ताबे बनाया, लोहे को उनके हाथ में अल्लाह ने पिघला दिया। वअदल्ना लहुल हदीद अनियमल साबिगातियूं वकद्दिर फिस्सर्द, बड़ी बड़ी जिरहें बनाया करते थे और उनकी कड़ियों को जोड़ने का इल्म भी अल्लाह ने आपको दिया। जंग में जो जंगी लिबास पहना जाता है वो लोहे का होता है, इंसान की बॉडी के लिहाज से लोहे का लिबास पहनाना, लोहे का लिबास बनाना और फिर उसमें ऐसी कड़ियां कि आप चल सकें उसे पहन के, बैठ सकें उसे पहन के और मैदान जंग में उसे पहन के लड़ सकें, ये आसान काम नहीं है। कि बहुत ज़बरदस्त किस्म की टेक्नोलॉजी थी जो अल्लाह ने दाऊद अलैहिस्सलाम को सिखाई थी। सवाल पैदा होता है कि दाऊद अलैहिस्सलाम को ये सब सिखाने की क्या ज़रूरत थी कि मैदान जंग में लड़ना हो तो ये लोहे के लिबास आपने इस्तेमाल करने हैं। या अमलून लहू मा यशाउ मिन महारीबा व तमासीला व जिफानिन कल जवाब, क्या ज़रूरत है कि जिन्नात के ज़रिए आप मेहराब बना रहे हैं, बड़ी बड़ी इमारतें बना रहे हैं, फौजियों के लिए बड़े बड़े देग जिसमें सारे फौज के लोग एक ही टाइम पे उन देग से खाना खा के फारे हो जाया करें। भाई क्यों लोहे को दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथ में पिघला दिया गया? लोहे को जिधर को चाहते मोड़ते, जैसी चाहे तलवार बनाते, जैसा चाहे तीर बनाते, इन सब चीजों की क्या जरूरत थी दाऊद अलैहिस्सलाम को? भाई बात यह है कि अल्लाह ने दुनिया को दारुल असबाब बनाया है। दुनिया में जो सबब इख्तियार करता है किसी चीज का तो नतीजा भी उसी को मिलता है। दाऊद अलैहिस्सलाम का काम था अल्लाह के दीन को पूरी दुनिया में गालिब करना, तो वो इस टेक्नोलॉजी के बगैर मुमकिन नहीं था। तो अल्लाह ने दाऊद अलैहिस्सलाम पर इतने सारे एहसानात किए और आगे फरमाया اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور, اے داؤد اور داؤد کے ماننے والو تم شکر کرو ان نعمتوں پر جو اللہ نے تمہیں دی ہیں, قليل من عبادي الشكور میرے بندوں میں نیک بندے بہت تھوڑے ہوتے ہیں۔ तो दाऊद अलैहिस्सलाम के इस वाक्य से जो अभी क़ारी साहब ने तिलावत में हमें पढ़ के सुनाया है, दो चीज़ों का हमें पता चला। एक तो ये कि दुनिया की नेमतों का मिलना भी अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है और दुनिया की नेमतों से महरूम होना ये आजमाइश है, तो दुनिया की नेमतों को भी हमें हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। यहां तक बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आप लोग मेरे साथ हैं कि नहीं है? उर्दू सबको समझ में आती है? क्या ख्याल है भाई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मेरे पास जब लोग वहां मुझसे मुलाकात के लिए आते हैं मैं कहता हूं भाई कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वो कहते हैं नहीं। मैं कहता हूं घबराना नहीं, करीब में थाना है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, थाने में रिपोर्ट कराता हूं। वो और डर जाते हैं, फिर वो और डर जाते हैं। तो ये तो आपका मुल्क है भाई, तो आपको यहां घबराने की बिल्कुल, यहां तो मुझे घबराना चाहिए, सही है ना? آپ کو گھبرانے کی بالکل یہاں ضرورت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام پر یہ ساری دنیا کی نعمتیں دی, اور یہ نعمتوں کا تعلق بھی جہاد سے, لڑائیوں سے تھا, تاکہ دنیا میں آپ کی حکومت قائم ہو. داؤد علیہ السلام کو بہت پیسہ دیا اللہ نے, حکومت بھی دی. پھر داؤد علیہ السلام کے وارث بنے سلیمان علیہ السلام, آپ کو بیٹا ایسا دیا کہ سلیمان کو یہ نعمتیں داؤد سے بھی زیادہ عطا کر دی اللہ نے علیہ السلام. تو اس سے پتا چلتا ہے بھائی, دنیا کی نعمتوں کا مل جانا, دنیا کی نعمتوں کا آ جانا, یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے. اس کو آزمائش بھی کہا جاتا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے بھائی, اگر یہ اللہ کی نعمت ہے, اولاد کا مل جانا, پیسے کا آ جانا, یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ یہاں زیمبیا میں اور ملاوی سے بھی آ رہا ہوں, مسلمان ہمیں بڑے مضبوط نظر آئے, اکنامیکلی معاشی لحاظ سے کھاتے پیتے نظر آئے ماشاءاللہ. تو سب کو اللہ نے دیا ہے بہت الحمدللہ. یہاں آپ لوگوں نے آگے تجارتیں کی, اللہ نے آپ کو نوازا, گاڑیاں ہیں آپ کے پاس, گھر ہیں آپ کے پاس, ایک ایک بندے نے تین تین چار چار ملازم رکھے ہوئے. تو یہ سب اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں. تو بھائی نعمتیں تو قارون کو بھی ملی تھی, فرعون کو بھی ملی تھی, ابو جہل کے پاس بھی تھی, تو آپ کے پاس آ گئیں تو کون سا بڑا کام ہو گیا؟ آپ میں اور قارون میں فرق کیسے ہوگا؟ نعمت کا مل جانا یہ کافی نہیں ہے. پہلی بات تو یہ کہ یہ نعمت ہے, کیونکہ ہمارے ہاں بہت سے لوگ اس کو نعمت سمجھتے ہی نہیں ہیں, بہت سے لوگ اس کو نعمت سمجھتے نہیں ہیں. ایک سوال ہوتا ہے, اگر یہ نعمت ہے تو اللہ اس کو آزمائش کیوں کہتا ہے پھر؟ انما اموالکم و اولادکم فتنہ. اللہ کہتے ہیں تمہارا مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے. اس کا مطلب اولاد لیس اور مال لیس ہونا چاہیے, کیا خیال ہے؟ نہ اولاد ہونی چاہیے اور نہ مال, کیونکہ اللہ کہہ رہے ہیں مال بھی فتنہ اور اولاد بھی, جملہ مکمل کریں آپ لوگ, اولاد بھی فتنہ. فتنہ رکھنے کی چیز ہے یا نکالنے کی چیز ہے؟ جتنے بچے ہیں نا ای ڈی سینٹر میں جمع کرا دو جا کے فوراً, کیا خیال ہے؟ القرآن یفسر بعضہ بعضا, سبھی کہتے ہیں ایک آیت یا ایک حدیث دیکھ کے جو لوگ فتویٰ دیتے ہیں نا عالم بن جاتے ہیں, وہ ہمیشہ گمراہ کرتے ہیں. آج جتنے گمراہ لوگ ہیں سب ہر گمراہی پھیلانے کے لیے ریفرنس کس کا دے رہے ہوتے ہیں؟ قرآن کا اور حدیث کا. بھائی اگر ایک حدیث یا ایک آیت کافی ہوتی دین کو سمجھنے کے لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں فرمایا ہوتا, بلغوا عنی ولو آیا رب حامل فقہ غیر فقیہ, مجھ سے بات سن کے آگے پہنچایا کرو, کیونکہ بعض دفعہ جس کو بات بتائی جاتی ہے وہ بات کا زیادہ اچھا مطلب سمجھتا ہے. پتا چلا بھائی دو قسم کے لوگ ہیں, ایک بات سنتے ہیں لیکن ان کو اس کا مطلب معلوم نہیں, یعنی نبی کی حدیث یا قرآن کی آیت ان کو معلوم ہوتی ہے لیکن اس کا اصل مفہوم ان کو معلوم نہیں ہوتا. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو قرآن کی آیت اور حدیث بھی معلوم اور علم اللہ نے ان کو اتنی گہرائی دی ہوتی ہے کہ وہ اس کا مطلب بھی جانتے ہیں. تو مطلب جو جانتے ہیں ان سے پوچھا جائے گا, اور جو لوگ مطلب جانتے ہیں امت نے ان کو کیا نام دیا ہے؟ فقہا. کیا نام دیا بھائی؟ فقہا. فقہائے کرام. ایک ہوتے ہیں محدثان, محدثین کرام, یہ وہ ہیں جو حدیث کو جمع کرنے والے. ایک ہے فقہائے کرام جو حدیث کا مطلب بیان کرنے والے. تو اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے, اس کو ہٹا دے بھائی آگے, تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے. تو فتنے کا مطلب کیا ہوا بھائی؟ ایک طرف اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یمدیدکم باموال وبنین, نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو, توحید کے راستے پہ آ جاؤ, اللہ تمہارے مال میں بھی اضافہ کرے گا اور تمہاری اولاد میں بھی اضافہ کرے گا. ہے بھائی, ایک طرف اللہ کہہ رہا ہے مال اور اولاد کتنا ہے, دوسری طرف اللہ کہہ رہا ہے نیک بنو گے تو مال بھی بڑھے گا اور اولاد بھی. کیا مطلب, نیک بننے سے فتنوں میں اضافہ کرے گا اللہ تعالیٰ؟ ہے بھائی, تو پتہ چلا بھائی جہاں اللہ نے مال اولاد اور بیویوں کو بھی فتنہ کہا اللہ نے, ان من ازواجکم, تمہاری بیویوں میں بھی فتنہ کیا ہے؟ فتنہ ہے, آزمائش ہے. کیا مطلب آزمائش کا؟ تو شادیاں کرنا چھوڑ دیں ہم تو میرے زندہ رہنے کا کوئی فائدہ ہوگا پھر؟ پھر تو مجھے تو مر جانا چاہیے فوراً. بھائی فتنے کا مطلب قرآن میں یہاں کیا ہے؟ ہر جگہ فتنے کا ایک مطلب قرآن میں نہیں ہے. یہاں مطلب یہ ہے کہ یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں اللہ کی, لیکن بعض دفعہ نعمت کی جب انسان ناقدری کرتا ہے, ناشکری کرتا ہے, تو وہی نعمت عذاب بن جاتی ہے اس کے لیے, وہی نعمت وبال جان بن جاتی ہے. قارون کو دیکھو, ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغا علیہم, اللہ کہتے ہیں قارون حضرت موسیٰ کی قوم میں سے تھا, اتنی دولت دی اللہ نے اس کو, آتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوۃ, بڑی جماعت چابیوں کو لے کے چلا کرتی تھی, خزانے کتنے ہوں گے جس کی چابیاں اتنی زیادہ تھیں, اور اس زمانے کے خزانے ڈالر اور ریال نہیں ہوتے تھے, اس کے خزانے سونے اور چاندی کے سکے ہوا کرتے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا, احسن کما احسن اللہ علیک, اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے تو تو اللہ کی مخلوق پر بھی احسان کرتا کہ اللہ کا شکر ادا کر. تو قارون نے جواب میں کیا کہا, انما اوتیتہ علی علم عندی, بھائی یہ میں نے اپنی نالج سے, اپنے تجربے سے, اپنے ایکسپیرینس سے کمایا ہے, یہ میری محنت ہے, اللہ کہاں سے آ گیا اس میں؟ معاذ اللہ, ہے بھائی میں نے خود کمایا ہے. بھائی تو میں گدے والا لطیفہ سناتا ہوں نا, ایسے موقع پہ ایک آدمی گدا بیچنے جا رہا تھا تو کہتا ہے میں یہ گدا بہت بڑی قیمت پہ بیچ کے آؤں گا. کسی نے کہا ان شاء اللہ, کہہ دے کہ اگر اللہ نے چاہا, اگر اللہ نے چاہا تو ہوگا, اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا. میں نے کہا اللہ نے چاہا کا کیا مطلب, گدا میرے پاس موجود ہے, مارکیٹ سامنے, اور مارکیٹ میں گدے کی ڈیمانڈ بھی بہت ہے, ہونا تو یہ چاہیے تھا یہ خود اپنے آپ کو بیچ کے آ جاتا, یہ بھی تو گدا ہی تھا نا جو ایسی باتیں کر رہا تھا, اپنے ریٹ لگوا دیتا وہ زیادہ اچھے قیمت پہ نکل جاتا. تو انشاءاللہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں بھائی انشاءاللہ کہہ دے, اگر اللہ چاہے گا تو ہوگا, اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا. اس نے کہا اللہ, مولویوں کی بات, اللہ کیا ہے, مارکیٹ سامنے, گدا میرے پاس ہے, اللہ کی قدرت کوئی ڈاکو گدا چھین کے لے گیا. اب یہ مارکیٹ سے واپس آ رہا ہے, اس نے پوچھا کیا بنا, کہتا ہے انشاءاللہ گدے کو لے کر میں گیا, انشاءاللہ ڈاکو آیا, انشاءاللہ چاقو دکھایا, انشاءاللہ گدا چھین کے, اب بات تو کیا لگا رہا ہے انشاءاللہ. نے کہا بھائی انشاءاللہ کا جو موقع تھا اس پہ لگاتا انشاءاللہ. تو قارون نے بھی کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے کہا, احسن کما احسن اللہ علیک, اے قارون تجھے یہ دولت اللہ نے دی ہے, اللہ نے چاہا تو تجھے مل گئی. اس نے کہا اللہ کہاں سے آ گیا, معاذ اللہ, بیچ میں, حالانکہ بنی اسرائیل میں سے تھا, حضرت موسیٰ کی قوم میں سے تھا, لیکن پیسے نے اس کی کھوپڑی خراب کر دی. غریب آدمی کی کھوپڑی خراب نہیں ہوتی, کیونکہ اس کے پاس کھوپڑی خراب کرنے کے لیے پیسے ہوتے ہی نہیں ہے, اس کھوپڑی کو ریپیئر کرنے کے پیسے نہیں ہوتے, خراب کرنے کے راستے ہوں گے. اس کی کھوپڑی کو تو اتنی چیزیں ملتی ہیں جتنی اس کی کھوپڑی کو اسٹیبل رکھنے کے لیے ضروری, اتنی کم خوراک ملتی ہے بےچارے کو. تو تکبر غریب میں پیدا نہیں ہوتا, عیاشی غریبوں میں نہیں ہوتی, تبھی دین کے غریب لوگ زیادہ آتے ہیں. اب اس کا ایک حل تو یہ کہ غریب بن جاؤ. نہیں بھائی, اللہ نے اگر غربت کو اللہ نے نعمت قرار دیا ہوتا تو مال کو اللہ جگہ جگہ اپنا فضل قرار نہ دیتا. اور داؤد علیہ السلام کو یہ نہ کہتا اللہ نے آپ پر اتنا احسان کیا کہ حکومت بھی دی دولت بھی دی. یہی دو چیزیں چاہیے نا انسان کو. صحت ایسی دی تھی کہ داؤد علیہ السلام نے اکیلے جالوت کو قتل کیا میدان جنگ میں. بہت بڑا طاقتور بادشاہ تھا ان کا, جس کو دیکھ کے بنی اسرائیل نے کہا ہم ان سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے. داؤد علیہ السلام نے جا کے ان کے کمانڈر کو قتل کیا ہے. طاقت بھی تھی نا جسمانی, اور اتنی طاقت تھی داؤد علیہ السلام میں. ساری زندگی داؤد علیہ السلام نے ایک دن روزہ رکھا, ایک دن ناغا کیا, پھر ایک دن روزہ, پھر ایک دن ناغا, زندگی بھر اس طرح سے کنٹینیو روزے. کوئی کمزور آدمی یہ کام کر سکتا ہے بھائی؟ تو صحت بھی دی اللہ نے, دولت بھی دی اللہ نے, عزت شہرت کمانڈر بنایا, خلیفہ بنایا بنی اسرائیل کا, اور پھر جنات کام کیا کرتے تھے ان کے لیے, اور پھر اللہ نے اولاد دی بہت کثرت سے. بیویاں کتنی دی یہ میں نہیں بتاؤں گا, بہت زیادہ ان کی بیویاں بھی تھیں, بتا دی اب میں نے تعداد نہیں بتائی, آپ بے ہوش ہو جاؤ گے, احساس کمتری کا شکار ہو جاؤ گے, ڈپریشن میں جاؤ گے, اسٹریس میں جاؤ گے, اس لیے چھوڑو یہ بحث. بہت اولاد دی اللہ نے داؤد علیہ السلام کو, ان میں ایک سلیمان تھے, تو نیک اولاد بھی دی اللہ نے. اور داؤد علیہ السلام نے رات کو تین حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہوا تھا, ایک تہائی رات عبادت کے لیے داؤد علیہ السلام نے رکھی تھی. تو دین بھی مل گیا اور دنیا بھی مل گئی, اس سے بڑی کیا نعمت ہوگی بھائی. تو قارون کو بھی پیسہ ملا, عزت ملی, شہرت ملی, لیکن اس کی کھوپڑی کیا ہو گئی؟ خراب. غریب آدمی کی کھوپڑی خراب نہیں ہوتی, خراب ہمیشہ ان کی کھوپڑی ہوتی ہے جن کو اللہ نے پیسہ دیا ہے. تو آپ کی کھوپڑی خراب ہونے کا چانس زیادہ ہے, سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ آپ کی کھوپڑی خراب ہونے کا چانس کیا ہے؟ زیادہ ہے. اس لیے یہ میرا فرض ہے کہ میں اپنی کھوپڑی خراب ہونے سے بھی بچوں, بچاؤں اپنے آپ کو, اور آپ کی سیٹنگ آؤٹ ہونے سے بھی آپ کو بچاؤں. تو میں کوئی نئی بات نہیں کروں گا, وہی بات کروں گا جو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون قارون سے کی تھی. اتنا پیسہ قارون کے پاس, تو موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے فرمایا احسن کما احسن اللہ الیک, اے قارون اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے تو یہ اللہ کی دین ہے, بھیک میں تجھے ملی ہے, یہ اللہ کا کرم ہے, اللہ کا فضل ہے. اب آپ ایک نعمت کو جب اللہ کا فضل مانیں گے تو پھر آپ کو اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے شرم آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ بھائی دیکھو, آپ بھوکے تھے, آپ کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے, کھانے کے لیے روٹی نہیں تھی, کچھ بھی نہیں تھا آپ کے پاس, کسی نے آپ کی مدد کی, آپ کا ہاتھ تھاما, آپ کو بہترین بزنس کرا کے دیا اس نے, آپ کو روزانہ پیسے دینا شروع کر دیے اس نے, آپ کو بہترین لباس دیا, بہترین سواری دی, تو پھر آپ کے سامنے جب وہ آئے گا اور چھوٹا سا کوئی کام آپ کے ذمے لگائے گا تو آپ کو نہ کرتے ہوئے شرم آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ بولو نا کیا ہو گیا بھائی. انسان کی نیچر ہے یار, وہ احسان کا غلام ہوتا ہے, چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو, چاہے کافر ہی کیوں نہ. یہ اللہ نے انسان میں جذبہ رکھا ہے, اسی جذبے کی وجہ سے تو اللہ کافر کو اپنا انٹروڈکشن کرواتے ہیں قرآن میں. لوگ کہتے ہیں یہ آج کل کے کافر بڑے اچھے ہیں, غیر مسلم آپ ان سے تھوڑا سا آپ ان کو رسپیکٹ دیں یا آپ کو بہت زیادہ رسپیکٹ دیتے ہیں. بھائی ٹھیک ہے, بہت اچھے ہیں, تبھی تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے سب سے زیادہ رسپیکٹ تمہیں دی ہے. سب سے زیادہ اس مخلوق میں جو قابل عزت مخلوق ہے وہ انسان ہے, تو سب سے زیادہ عزت والی مخلوق انسان کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا, انسان نے تھوڑی بنایا ہے. پوری کائنات میں سب سے زیادہ تعظیم کس کی ہوتی ہے, رسپیکٹ کس کی ہوتی ہے؟ انسان کی. تو یہ کیوں ہوتی ہے؟ اللہ نے انسان کو بنایا ایسا ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ, اللہ کہتے ہیں تحقیق ہم نے بنی آدم کو بہت عزت دی ہے. کرمنا اکرمنا نہیں ہے, کرمنا, باب تفعیل ہے، مبالغہ ہے، بہت رسپیکٹ دی ہے. اے اللہ کیسے رسپیکٹ دی ہے؟ کیا فرشتے جھک جھک کے سلام کرتے ہیں انسان کو؟ اللہ نے فرمایا کہ تم انسان کی خوراک دیکھو اور انسان کی سواریوں کو دیکھو، اندازہ ہو جائے گا کہ اس کائنات میں جتنا پروٹوکول انسان کو مل رہا ہے اتنا پروٹوکول کسی اور مخلوق کو نہیں مل رہا. آپ کی عزت کا اس سے بڑا گہرا تعلق ہے آپ کھاتے کیا ہے، آپ کی عزت کا اس سے بڑا گہرا تعلق ہے آپ سوار کس پہ ہوتے ہیں. اللہ کہتے ہیں یہ تمام مخلوق کو میں نے تمہارے لیے مسخر کیا، جنگل کا شیر بھی تمہارے فرما بردار اور تمہارے تابع. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، فرمایا خشکی پہ بھی سوار ہوتے ہو اور تری پہ بھی سوار ہوتے ہو، پوری زمین تمہارے لیے مسخر کر دی میں نے، جہاں چاہے انسان سفر کرتا ہے، ہوائیں بھی تابع بنا دی. کسی مخلوق کو ایسا اللہ نے پروٹوکول دیا ہے؟ سمندر میں بحری جہازوں کو لے کے یہاں سے وہاں نکل جاتے ہیں ہم، کبھی کسی بندر کو دیکھا کشتی میں جاتے ہوئے؟ ہے بھائی، بن مانس کو دیکھا؟ جو بےچارا بن مانس اور بندر اور شیر 10,000 سال پہلے اس کی جو بے روزگار تھا، آج بھی کیا ہے؟ بے روزگار ہے. ہاتھی کو دیکھ لو کتنا بڑا ہے، 10,000 سال پہلے کا ہاتھی بھی ایسے ہی نظر آئے گا آپ. 10,000 سال بھی کوئی ترقی کی اس نے؟ بولتے کیوں نہیں. شیر کو دیکھ لو، 10,000 سال پہلے بھی اس بیچارے کو جب بھوک لگتی تھی کوئی روزگار نہیں اس کے پاس. بھائی ہونا تو یہ چاہیے تھا یار، اب کچھ ترقی کرو، تھوڑا سا اسٹیبل ہو جاؤ. وہ پرانا طریقہ ہرن کا شکار کرنا، جانا گھنٹے لگانا، اور شکار تم کرتے ہو ہائنا آ کے کھا جاتا ہے، آدھی آدھی بوٹیاں کون کھا جاتا ہے، اور اگر زیادہ ہائنا آ جائے تو شیر کو بھی کھا جائیں گے وہ. ٹینشن سے بچو، زمانہ ترقی کر گیا ہے، ڈیپ فریزر بناؤ. ایک ہرن شکار کیا، لاؤ کھال اتارو ڈیپ فریزر میں ڈال دو، ہرنی شیرنیوں کو لے کر آؤ، شیرنیوں کو، اور بولو 4 شیرنیاں رکھو اور ایک ایک ہرن سب کو ڈیپ فریزر میں ڈال کے دے دو. ایک مہینہ دو مہینہ کا حساب ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ بہترین. اور یہ کیا ہے کہ تمہارے باپ دادے کچا گوشت کھاتے آ رہے ہیں؟ کچھ ورائٹی، کچھ تبدیلی لے کر آؤ اپنی خوراک میں، کچھ مسالے ایجاد کرو ہرن کے گوشت پہ، وہ مسالے لگاؤ تھوڑا ٹیسٹ چینج کرنے کی. ایک ہی چیز کھا کھا کے تھک جاتا ہے نا انسان. بھائی انسانوں میں ایسا ہوتا ہے، صبح بھی دال، دوپہر بھی دال، رات کو دال، اٹھا کے برتن دیوار پہ دے مارتا ہے پھر گھر جا کے، کیا دال دال لگا کے رکھی ہوئی. کوئی غریب لوگوں کے گھر مہمان آ گئے نا، دال پکی ہوئی تھی، تو میزبان نے بیوی سے بولا کہ مہمان کم بخت بغیر اطلاع کے آ گیا ہے. ویسے تو اطلاع کے بعد بھی آتا تو یہی ہوتا، لیکن خیر اب میں ڈائریکٹ دال لے جا کے رکھ دوں گا تو بے عزتی ہوگی، تو کہیں گے وہ مہمان کہیں گے ان کے گھر میں دال پکتی ہے تو کوئی کرتی، بتاؤ کیا کرنا ہے. بیگم نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ مہمان کے سامنے بیٹھو، ایک برتن میں گراؤں گی، تم کہنا وہیں سے بیگم کیا گر گیا، میں کہوں گی او ہو قورمے کی دیکھتی گر گئی، تم کہنا چلو نہاری تو ہے نا. پھر ایک اور برتن میں گراؤں گی، تم کہنا بیگم کیا گر گیا، بھائی وہ غلطی سے میری کوہنی لگی، نہاری کی دیگچی بھی گر گئی، ایسے بریانی کی دیگچی بھی گر گئی، 2-4 دیگچیاں گراؤں گی تو اس سے یہ. پھر تم آخر میں کہنا بچا کیا، ابھی دال بچی ہے، چلو اب دال ہی لے آؤ، تو عزت بھی رہ جائے گی اور مہمان دال کھا لے. بیٹھے میں ایک دم دھام کی آواز آئی دیکھی گرنے کی، بیگم کیا گر گیا، یہ دال گر گئی جو دال کی دیکھتی تھی وہی گر گئی. تو ایک ہی چیز انسان کھا کھا کے تھک جاتا ہے نا، کیا خیال ہے؟ ہرن او بھائی شیر اتنے سالوں سے گوشت نہیں کھا رہے ہیں، اور وہ بھی کوئی مسالہ نہیں، کوئی نمک نہیں، کوئی نیمبو نہیں چھڑکتا اس کے اوپر، کوئی بہاری کباب نہیں بناتا اس کے، کوئی بہاری بوٹی نہیں بناتا اس کے، اور وہ کیا تھا، ٹی بون جو یہاں کی بڑی مزیدار ڈش ہے، کچھ بھی نہیں بنا رہا. بھائی تو اب ورائٹی لا یار، تھوڑا چینج کر بھائی. نہ کھوپڑی نہیں دی اللہ نے اس کو، بولا یہی کھا، تیری قسمت میں کیا ہے، تیرے باپ دادے بھی یہی کھاتے تھے، تو بھی یہی کھائے گا، تیرے پردادا بھی یہی کھاتا تھا، تیرا سکر دادا بھی یہی کھاتا تھا، صدیوں پہلے چلے جاؤ یہی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، کھانا کھا ورنہ مر، اتنا پروٹوکول دیا اللہ نے انسان کو. وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اللہ کہتے ہیں کیسی پاکیزہ چیزیں میں نے اس کو، طیبات اس کے دو مطلب آتے ہیں، پاکیزہ بھی مرغوبات بھی، مرغوب طیب کہتے ہیں نا، ابھی اسے سنو گا طیب کہتے ہیں نا، طیبین، طیبین کا مطلب کیا ہے بھائی؟ ویل ڈن، بہت اچھے، گڈ. تو ہر اٹریکٹو چیز عربی میں کیا کہلاتی ہے؟ طیب. ابھی قرآن میں آتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، جو تمہیں پسند آئے، طیب سے ہی نکلا ہے طابا، ان سے نکاح کرو. ابا کہتے ہیں نہیں، جو مجھے پسند آئے گی اس سے نکاح کرو. ابا اپنی مرضی کی بہو لانا چاہتے ہیں، بیٹا کہتا ہے ابا آپ کی بہو بعد میں ہوگی، وہ میری بیوی پہلے ہوگی. ابا کہتے ہیں نہیں، میرے ابا نے بھی جو ظلم میرے ساتھ کیا تھا، میں بھی کسی اور کا ابا ہوں تو میں بھی وہی ظلم تیرے ساتھ کروں گا. بھائی ابا کو چاہیے جس کی ہو رہی ہے نا، پہلے اس کی مرضی کا خیال کرو. خیر یہ تو بیچ بیچ میں درمیان میں وہ کباب رائتا تھوڑا بہت بیان کے دوران آ جاتا ہے، یہ سلاد رائتا کہلاتا ہے، یہ اصل بیان نہیں ہوتا. یہ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے بنی آدم کو عزت دی، جیسی مرغوبات چیزیں، گوشت بھی کھاتا ہے، سبزی بھی کھاتا ہے، پھل بھی کھاتا ہے، اناج بھی کھاتا ہے، اور یہاں سے بہنوں کی جائیدادیں بھی کھا جاتا ہے. کون کون سی چیزیں ہیں جو یہ نہیں کھاتا؟ پھر گوشت کی کتنی قسمیں ہیں، گوشت کو کباب بنا کے بھی کھاتا ہے، کوفتے بنا کے بھی کھاتا ہے. پھر کباب کی کتنی قسمیں ہیں، یہ بہاری کباب ہے، مجھے تو نام بھی یاد نہیں ہے، کھانا آتا ہے بس نام یاد نہیں رکھتا میں، اور یہ پتہ نہیں سلیمانی کباب ہے، یہ فلانا کباب ہے، یہ ڈمکانا کباب ہے، بیسیوں قسم کے کباب، یہ چپلی کباب ہے، چپل کی طرح ہوتے ہیں وہ، اور بہت سارے کباب وہ کی قسمیں. پھر سالنوں کی قسمیں، آلو گوشت کا شوربہ ہے یہ، پھر نہاری ہے یہ، کنہ ہے اور یہ فلانا ہے، یہ ڈمکانا ہے. پھر وہ بھی اس پہ بھی گزارا نہیں کرتا، اس پہ بھی نیمبو نچوڑ کے الگ ٹیسٹ لے کر آئے گا اس میں، ہے بھائی، اس کو سیلڈ کے ساتھ ملا کے الگ ٹیسٹ لے کر آئے گا، اس کے بعد کولڈ ڈرنک الگ پیے گا. بیسیوں قسم کی اٹریکٹو چیزیں، اللہ کہتے ہیں صحیح بات، مرغوبات کی ایک طویل فہرست ہے. ہوٹل میں جاؤ تو وہ جو بیرا ہے کیسے گردان پڑھ کے سناتا ہے نا، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں پروٹوکول اللہ نے کس کو دیا ہے بھائی؟ انسان کو دیا ہے. اور فرماتے ہیں پوری دنیا مسافر کرتی، سفر کرتا ہے پوری دنیا میں، کہاں کہاں انسان نہیں پہنچا ہے، سمندر اس نے پار کر، سمندروں کی تہ میں گھس گیا ہے، چاند تک پہنچ گیا ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں جائے گا یہ. تو جو کافر ہے نا، غیر مسلم ہے، وہ کہتا ہے، وہ قارون والی سوچ رکھتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے کہا احسن کما احسن اللہ الیک، اللہ نے جیسے تجھ پر احسان کیا، تجھے اتنی دولت دی، اتنا پیسہ دیا، اتنی عزت دی، اتنا اتنی شہرت، اتنا پروٹوکول. جب قارون چلا کرتا تھا نا اپنے خزانوں کے ساتھ، لوگ کہتے تھے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، غریب لوگ اسے دیکھ کے کہتے تھے، اور وہ کہتا تھا غریبوں کو، غریبو میں آ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، قارون کیا کہتا تھا غریبوں کو، غریبو میں آ رہا ہوں. تو غریب بیچارے اس کو دیکھ کے کہا کرتے تھے یا لیت لنا، اس کی جو لینڈ کروزر تھی قارون کی، اسے دیکھ کے کہتے تھے، اس کا پروٹوکول دیکھ کے کہتے تھے، ہائے کاش ہمارے پاس بھی قارون جیسا پیسہ ہوتا، انہ لذو حظ عظیم، واقعی قارون بڑے نصیب والا ہے، اس کے نصیب بہت اچھے ہیں، بہت اچھے نصیب ہیں. واقعی اچھے نصیب تھے. حضرت موسیٰ نے بھی کہا احسن کما احسن اللہ الیک، بھائی اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے، بس یقیناً تیرے نصیب کیا ہے، بولو نا بھائی، اچھے ہیں، یقیناً اچھے ہیں. اللہ نے انکار نہیں کیا، حضرت موسیٰ نے یہ نہیں کہا نہیں کچھ بھی نہیں ہے، یہ کیا پیسہ پیسہ لے کے گھوم رہے، نا بھائی ہے، نعمت ہے اللہ کی، لیکن اس کو کسی نعمت سمجھو، تکبر نہیں، تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے. یہ بھیک میں ملی ہے کس کو؟ بھکاری بن کے سمجھو کہ اللہ نے مجھے، لوگوں پہ بھکاری نہیں، کس کے بھکاری؟ اللہ کی. جو آپ کو بھیک دیتا ہے اس کے سامنے آپ جھکتے ہو، دوسرے کے سامنے تھوڑی جھکتے ہو. اسلام نے دوسرے کے سامنے سر اٹھانا سکھایا ہے، اللہ کے سامنے سر جھکانا سکھایا. ہم کیا کر رہے ہیں, دوسروں کے سامنے بھکاری بنے ہوئے, ادھر سے بھی پیسے مل جائیں, ادھر سے بھی پیسے مل جائے, اس کی جیب سے بھی کچھ نکل جائے, اس کی جیب سے بھی کچھ نکل جائے. بھائی محنت کرنی ہے, نظر کس پہ رکھنی ہے, اللہ پہ. اللہ کو اپنے در کے بھکاری پسند ہے, دوسروں کے در کا بھکاری نہیں بننا. ہاں بھکاری نہ بننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسروں کے سامنے اکڑنا ہے. اکڑ کسی کے سامنے بھی پسند نہیں اللہ کو, نہ غریب کے سامنے اکڑنا ہے, نہ مالدار کے سامنے اکڑنا ہے. اکڑنا تھوڑی ہے, اکڑنا تکبر ہے. اور بھکاری بننا یہ احساس سے کمتری ہے. اللہ چاہتے ہیں کہ نہ احساس سے کمتری ہو, نہ تمہارے اندر تکبر ہو. بھکاری صرف اللہ کے در کا بننا ہے اور لوگوں سے مستغنی رہنا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے جب قارون سے کہا کہ اللہ نے تجھ پر احسان کیا, تو اس کے شکر کا تقاضا یہ ہے کہ تو اللہ کی مخلوق پر احسان کر. کس کو سامنے رکھے؟ اللہ. اللہ کا حکم, میرے اللہ نے دیا تو میرا اللہ کہہ رہا ہے. دیکھو کافر بھی غریبوں پہ خرچ کرتا ہے, اللہ کے کہنے کی وجہ سے نہیں کرتا. وہ کہتا ہے ہیومن رائٹس, انسانیت کوئی چیز ہوتی ہے. کہتے سب سے پہلے انسانوں کا ریلیشن ہے آپس میں, ہم انسان انسان کی خدمت کریں گے, انسان کے جو حقوق ہیں وہ سب سے پہلے, مذہب کا رشتہ بعد میں, انسانیت کا رشتہ پہلے. کافر بھی انسانوں پہ خرچ کرتا ہے اس جذبے سے. اس خرچ کرنے کی اللہ کی نظر میں 2% کی ویلیو بولو نہیں. اللہ کہتا ہے انسان کا انسان سے رشتہ بعد میں ہے, انسان کا اپنے خالق اور مالک سے رشتہ پہلے ہے. جس نے بنایا ہے وہ پہلے ہے, جو بنے ہوئے ہیں وہ بعد میں. تو اس کے کہنے کی وجہ سے انسانوں پہ خرچ کرو گے تو ثواب دوں گا, اپنے طور پہ کر رہے تو کرتے رہو, کوئی پابندی نہیں ہے, ثواب نہیں ملے گا میرے پاس. فرق سمجھ میں آیا؟ کافر جب انسانوں پہ احسان کرتا ہے اور مسلمان جب انسانوں پہ احسان کرتا ہے, تو دونوں کے احسان میں فرق سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ دیکھو میرے بھائی, مجھے لگ رہا ہے گاڑی اردو میں بیان کر رہا ہوں. گاڑی اردو ہو رہی ہے نا؟ برابر ہو جائے, صحیح ہو رہی. دیکھو میرے بھائی, موسیٰ علیہ السلام قارون کو یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ تیرے پاس کتنی دولت ہے, تو ہیومن رائٹس بھی کوئی چیز ہوتی ہے, انسانیت کی کوئی چیز ہوتی ہے. اچھا انسان وہ ہوتا ہے جو پبلک پہ خرچ کرے, یہ تیری قوم کے لوگ ہیں تو ان پہ خرچ کرے گا, ان کے دل میں تیری محبت پیدا ہوگی. یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا موسیٰ علیہ السلام. کیا خیال ہے بھائی؟ بھائی انسانیت کا رشتہ ہے, دیکھو یہ غریب تیری قوم کے لوگ ہیں. قوم پرستی پیدا کر سکتے تھے نہیں کر سکتے تھے؟ خلاصہ یہ نکلا, انسان پرستی قوم پرستی پیدا کر سکتے تھے کہ نہیں کر سکتے تھے؟ جیسے کہ کافر بھی تو خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے. جب کافروں کے ٹرسٹ ہوتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ بھائی انسانوں پہ خرچ کرو. اور پھر میڈیا پہ آ کے بتاتے بھی ہیں, ہم نے یہ کیا, ہم نے یہ ہاسپٹل بنایا, لوگ کلیپنگ کرتے ہیں, زندہ باد, ویری گڈ, ویل ڈن. تو موسیٰ علیہ السلام یہ کہہ سکتے تھے قارون سے کہ بھائی تیرے پاس اتنا پیسہ ہے تو تو غریبوں کا خیال کر, یہ انسانیت ہے. انسانیت تو سمجھتے ہیں نا, یہ کیا ہے؟ انسان. نا نا نا, یہی فرق ہے مذہب میں اور لبرل اور سیکولرزم میں, یہی فرق ہے. جو مذہب کی دعوت ہوتی ہے اللہ سے شروع ہوگی, اللہ پہ ختم ہوتی ہے, اور جو مذہب کے باغی ہوتے ہیں انسان سے شروع ہو کے انسان پہ ختم ہوتے ہیں. مذہب کہتا ہے انسان پر اگر احسان کرنا ہے تو وہ بھی کس کو خوش کرنے کے لیے؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے. یہی وجہ ہے کہ جہاں انسان پر احسان کرنے سے اللہ ناراض ہو رہا ہے, اللہ اس احسان سے پابندی لگا دیتا ہے. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کسی نے چوری کی, اللہ نے قرآن میں حکم دیا, حکومت کو, آپ کو اجازت نہیں ہے اس کی, حکومت کو حکم دیا کہ چور کا ہاتھ کاٹ دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں حاکم تھے, آپ نے اس خاتون کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا. کسی نے سفارش کی کہ بڑے قبیلے کی عورت ہے, اے اللہ کے نبی آپ اس کا ہاتھ نہ کاٹیں. بتاؤ ہمارے نبی سے زیادہ کوئی رحم دل ہو سکتا ہے؟ اے بھائی آپ کا دل چاہتا ہوگا کہ اس کا ہاتھ کٹے؟ بولو نا, چاہتا ہوگا کہ ہاتھ کٹے اس کا؟ کون چاہتا ہے کسی کا ہاتھ کٹے؟ زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ جو نبی کے بہت محبوب تھے ان سے سفارش کروائی گئی کہ یا رسول اللہ آپ اجازت دے دیں اس کو معاف کر دیں اس خاتون کو, ہاتھ نہ کٹے اس کا. تو نبی نے فرمایا اگر میری بیٹی فاطمہ بھی معاذ اللہ نقل کفر کفر نہ باشد, یعنی میں اپنی طرف سے یہ کہہ رہا ہوں نقل کفر کفر نہ باشد, نبی نے فرمایا اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی, جو کہ ظاہر ہے ناممکن ہے, لیکن اگر مثال سمجھانے کے لیے میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ ڈالتا. کیا کوئی باپ چاہتا ہے کہ اپنی بیٹی کا ہاتھ کاٹے؟ کوئی خوش ہوگا اس سے؟ سیدہ فاطمہ سے یہ ممکن نہیں تھا. مثال سے سمجھانے کے لیے وجہ کیا ہے, یہاں احسان پر پابندی کون لگا رہا ہے؟ بولو اللہ. دیکھو جب کوئی زنا کرتا ہے, مرد یا عورت بدکاری کرتے ہیں اور چار گواہ ان پہ ثابت ہو جائیں اور وہ چار گواہ جا کے اسلامی عدالت میں گواہی دیں اور گواہی دے دیں کہ ہم نے ان کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے, اب عدالت کو شریعت یہ حکم دیتی ہے کہ ان اگر یہ شادی شدہ ہیں تو پتھروں سے مار کے ہلاک کرو ان کو, زمین میں گاڑ کے, اور اگر یہ ان میرڈ ہیں تو 100 کوڑے لگاؤ. سورہ نور کی آیات, تو اللہ کیا فرماتے ہیں, وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ, جب تم ان پر حد جاری کرو گے تو اللہ کا حکم پورا کرتے ہوئے تمہیں ان پہ رحم نہیں آنا چاہیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ مجھے ایک بات بتاؤ, کسی کی پشت پہ 100 کوڑے لگ رہے ہوں تو رحم آنا فطری عمل ہے یا نہیں ہے؟ کیا ہو گیا بھائی صاحب, ترس آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ خاص طور پہ جب رجم کیا جا رہا ہو, اتنی خطرناک سزا ہے, زمین میں گاڑ کے پتھر سے مار کے. بھائی اللہ کہتے تھا گولی سے اڑا دو, اللہ کیا کہہ سکتا تھا گولی سے اڑا دو, تلوار سے گردن اڑا دو؟ نا نا نا, اللہ نے کہا نا, قصاص میں اگر کوئی شخص کسی کو قتل کرتا ہے تو قاتل کو گردن کی گردن اڑائی جائے گی, لیکن اگر زنا کرتا ہے تو گردن نہیں اڑائی جائے گی. پتا چلتا ہے زنا قتل سے بھی بولو بدتر ہے. شادی شدہ مرد یا شادی شدہ عورت زنا کرے, اللہ نے حاکم کو حکم دیا, حاکم کی بار بار میں قید اس لیے لگا رہا ہوں کہ اپنے طور پر یہ کرنے کی اجازت, کسی نے کیا پکڑ گیا آپ نے اس کے پتھراؤ کر دیا اس کے اوپر, یہ جائز نہیں ہے. حدود نافذ کرنا حکومت کا کام ہے, تو اللہ نے وہاں بھی شریعت کا کیا حکم ہے, اجماع ہے اس پر پوری امت کا, حدیث سے ثابت ہے کہ شادی شدہ مرد یا عورت اگر زنا کرے تو زمین میں گاڑا, گاڑا کیوں؟ تاکہ بھاگے نہیں, بھاگنا چاہیے, پتھروں سے مارا جائے گا. تو حد کے بارے میں اللہ کیا کہتے ہیں, تمہیں ان پر ترس بولو نہیں آنا چاہیے. اب مجھے ایک بات بتاؤ, کیا یہ ممکن ہے کہ ترس نہ آئے؟ ہیں کوئی عورت ہو بیچاری, زمین میں گڑی بھی ہو, چیخ رہی ہو اور آپ پتھر مار رہے ہو اس کے سر پہ, یہ پوسیبل ہے کہ ترس نہ آئے؟ میرا خیال ہے آپ لوگ کو شاید نہیں آئے گا ترس, تبھی بول ہی نہیں رہے. بھائی تصور کر لو, رونگٹے کانپنے لگتے انسان کے, کیسے مارے, کتنی دردناک موت ہے, لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں ترس بولو نہیں آنا چاہیے. بھائی ترس آنا تو فطری عمل ہے. علماء کہتے ہیں کہ جو غیر اختیاری طور پہ آپ کو ترس آ رہا ہے, رحم آ رہا ہے, اس پہ اللہ کی طرف سے پابندی نہیں ہے. یہ جو اللہ نے کہا نا تمہیں ترس نہیں آنا چاہیے, اس کا مطلب اتنا ترس کہ تم سزا چھوڑ دو, پتھر مارنا چھوڑ دو یا کوڑے برسانا چھوڑ دو, یہ نہیں ہونا چاہیے. ویسے روتے رہو بیٹھ کے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. بھائی کسی زانی کو شریعت سزا دے رہی ہے, اس کے کوڑے لگ رہے ہیں, آپ پھوٹ پھوٹ کے رو رہے ہو, ہائے ہائے بےچارا, ہائے ہائے بےچارا, لیکن مار رہے ہو گھوڑے اس کے. یا کسی کو رجم کیا جا رہا ہے, آپ رو رہے ہو, آئے بےچارا, تو رو لو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کتنا رونا ہے رو لو, کوئی مسئلہ, دل کی نرمی کی علامت ہے, اچھی بات ہے ماشاءاللہ, ترسانا چاہیے, لیکن اس دل کی نرمی کی وجہ سے پتھر مارنا چھوڑ دیے کہ چھوڑ دو یار اس کو, پھر آپ چھوڑو گے لیکن قیامت میں اللہ آپ کو نہیں چھوڑے گا. پھر سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اس سے پتا چلتا ہے بھائی مخلوق پر احسان کس کی وجہ سے کرنا ہے, اللہ کی وجہ سے جتنی احسان کی اجازت دی اتنا ہی کرنا ہے، اس لمٹ کو کراس کرنے کی اجازت بولو. میں ڈانٹنے لگتا ہوں پھر غصہ آتا ہے میرے کو، تو اجازت نہیں ہے اس لمٹ کو کراس کرنے کی. سوال پیدا ہوتا ہے پھر اللہ ایسا ظالم کیوں ہے؟ معاذ اللہ، ہمیں ترس آ رہا ہے، اللہ کو کیوں نہیں آ رہا؟ اللہ تو کہہ سکتا تھا نا مت کرو. بھائی اللہ اللہ ہے، اللہ کیا ہے؟ اللہ ہے. اللہ ایک کے ترس کھا کے چھوڑ دے اور لوگ زنا میں مبتلا ہو جائیں، آخرت میں بھی الٹے لٹکے ہوئے ہوں، خاندانی نظام بھی تباہ و برباد ہو جائے، بغیر باپ کے بچے پیدا ہونا شروع ہو جائے، یہ پوری انسانیت کا بیڑا غرق ہو رہا ہے جو کہ ہو چکا ہے. دیکھو نا انسانیت کا حال کیا ہوا ہے زنا کی وجہ سے. اس سوسائٹی میں آپ رہتے ہو، یہاں تو صبح شام آپ دیکھ رہے ہو، عورت کا حال کیا کیا ہے ان لوگوں نے بیچاروں، بیچاری عورتوں کا، یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے. جب مرد کو زنا کے لیے عورت مل جائے گی، زنا کر کے اپنی خواہش پوری کرے گا تو وہ بیوی بنائے گا اس کو؟ بولتے کیوں نہیں بول ہے بھائی، بیوی بنائے گا اس بیوی کے؟ تو بیوی بنا کے عورت کو اتنی رسپیکٹ ملتی ہے، اتنی اپنی ماؤں کو دیکھو، اگر ان کی شادیاں نہ ہوتی کیا یہ تمہیں ان کو جو ماؤں والی عزت ملی ہے دیتے تم؟ کون دیتا بھائی؟ ان کے باپوں نے شادیاں کی تو ان ماؤں کو بھائی بھی ملے، ماموں بھی ملے آپ کو، چاچے بھی ملے ہیں، بہن بھائیوں کے پورا ایک فہرست ہے. عزت عورت کو ملتی ہے نکاح کے ذریعے، اور عورت کی دو ٹکے کی ویلیو نہیں رہتی اگر سوسائٹی میں نکاح ختم ہو جائے. اللہ نے عورت کی عزت کو بچانے کے لیے حکم دیا کہ چند زانیوں کو چترول لگاؤ، زمین سے ان کے وجود کو ختم کر دو اگر وہ شادی شدہ ہے. ایسا عبرت کا نشان بناؤ نا پتھر مار کے. اور اللہ نے یہ نہیں کہا بند کمرے میں دو، کھلے عام، کھلے عام ان کو حکومت سزا دے گی تاکہ جب کوئی دیکھے تو پتا چلے اللہ کی نظر میں زنا تھوڑا گندا جرم نہیں ہے بلکہ بہت زیادہ گندا جرم ہے. کہ اللہ ارحم الراحمین ہو کے بھی زانی کو ایسی سزا دے رہا ہے دنیا میں، آخرت میں کیسی ہوگی؟ کیونکہ لوگ ارحم الراحمین کا غلط مطلب لیتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے، اس کا مطلب یہ جو مرضی کرتے چلے جاؤ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، معاف کر دے گا. اللہ کہتے ہیں نہیں، میرا ایک رخ یہ بھی ہے، صفت انتقام، یہ بھی ایک رخ ہے میرا. تبھی علماء کہتے ہیں کہ زانی کو اگر حد جاری ہو گئی اس کے اوپر پتھروں سے مار کے بھی ہلاک کیا جائے، اس سے دنیا کی سزا ہوتی، آخرت کی معاف نہیں ہوتی. آخرت کی جب معاف ہوگی جب وہ توبہ کرے، توبہ کر لی تو پھر دنیا کی سزا آخرت کی سزا کو ختم کر دیتی ہے. اگر توبہ نہیں کی ہے آخرت کی، آخرت کی پھر اس سے زیادہ ہے. تو اللہ تعالی یہ بھی چاہتے ہیں کہ میرے بندے میری صفت رحمت کا مشاہدہ کریں، لیکن اللہ یہ بھی تو چاہتے ہیں کہ میرے بندے میری صفت غضب کا بھی مشاہدہ کریں. آج دنیا چاہتی ہے کہ اللہ کا بس رحمت والا پہلو ہمارے سامنے رہے تاکہ ہم صرف پیڑے کھانے کو فوکس کریں، نمازیں ہم قضا کریں، نمازیں ہم ضائع کریں، ہم شراب پیئیں، ہم زنا کریں، ہم ماں باپ کو ستائیں، ہم سود کھائیں، اور 27ویں رات کو جاگ کے تھوڑی سی عبادت کریں اور اگلے پچھلے سارے گناہ ہم کیا کر دیں، معاف کروا لیں، کیونکہ اللہ غفور اور رحیم. اگر میرے بھائی اللہ کے غفور اور رحیم ہونے کا یہ مطلب ہوتا تو اللہ چور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم نہ دیتے. اللہ یہ نہ کہتے کہ بھائی، اور چور پر جب چوری ثابت ہو جاتی ہے نا تو جس کی چوری کی ہے وہ معاف کر دے تو معاف نہیں ہوتی ہے. سمجھتے ہو آپ کے نہیں سمجھتے؟ زید نے بکر پہ کیس کیا کورٹ اسلامی عدالت میں کہ اس نے میری چوری کی ہے. جب تک کیس کورٹ میں نہیں پہنچا زید کو اجازت ہے بکر کو معاف کر دے. زید کو اجازت ہے کہ بکر کو بولو معاف کر دے، یار تو نے میری گھڑی چوری کی تھی، معاف کیا، کوئی بات نہیں، کیس ختم. لیکن اگر کورٹ میں چلا گیا کیس اسلامی عدالت میں، ابھی جج نے فیصلہ نہیں کیا ہے کہ اس نے چوری اس سے ثابت ہو چکی ہے، کیس واپس لیا جا سکتا ہے، لیکن دو گواہوں سے ثابت ہو گیا، یہ چور نے اقرار کر لیا. اب اگر زید کہتا ہے جج صاحب اس نے میری گھڑی چوری کی 20,000 روپے کی، تو اب میں اس کو معاف کرتا ہوں، آپ نے جو سزا سنائی ہے ہاتھ کاٹنے کی، ہاتھ تو کروڑوں روپے کا ہے اور میری گھڑی 20,000 روپے کی ہے، جج صاحب مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنی سخت سزا ہے، میں کیا کرتا ہوں اس کو معاف. تو جج کو پرمیشن شریعت میں نہیں ہے کہ وہ معاف کر دے, کیونکہ اب اس کیس میں کون انوالو ہو گیا ہے؟ اللہ. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ اب اس میں کون انوالو ہو گیا ہے؟ اللہ انوالو ہو گیا ہے. اللہ کہہ رہے نا 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 میں نے زمین میں چوریاں مجھے پسند, جب تک ثابت نہیں تھا کورٹ میں پہنچیں گی میری, کیونکہ اسلامی عدالت اصل میں اللہ کی عدالت کہلاتی ہے, پہنچیں گی تو تمہارا پرسنل معاملہ ہے. جب ثابت ہو گیا اب تمہیں معاف کرنے کی اجازت نہیں ہے. کیوں؟ اس سے زمین میں چوریاں بڑھیں گی. اللہ چوروں کو پسند نہیں کرتا. ایک دم چور جب بھی کہتا ہوں پتہ نہیں چند حکمرانوں کی طرف دماغ جانے لگتا ہے نا. جب بھی ہم چور, پاکستانی لوگ جب بھی چور غلط بولتے ہیں نا, کچھ مخصوص چہرے دماغ میں آنا شروع ہو جاتا ہے. یہ آٹو پہ ہو گئے ہم لوگ, آٹو پہ. فرحات اندھوری انڈیا کے بڑے شاعر گزرے ہیں نا, انہوں نے انڈیا کے کسی خاص علاقے کی پولیس کے بارے میں کہہ دیا کہ چور ہے. میں نہیں کہہ رہا سارے انڈیا کی پولیس چور ہوتی, کسی خاص علاقے کے بارے میں کہہ دیا ہوگا. تو فرحات اندھوری صاحب نے کہا کہ وہ پولیس نے مجھے بلایا اور بولا کہ تم نے ہمیں چور کہا ہے. کہتے ہیں میں نے کہا کہ میں نے آپ کا نام لے کے تو نہیں کہا, میں نے تو کہا پولیس چور ہوتی ہے. کہتے ہیں لوگوں کو پتا نہیں کس کی بات ہو رہی ہے. لوگ سب سمجھ جائیں گے کس کی بات ہو, سب کو پتا نہیں چور کون سی پولیس ہے. تو اللہ کو چوری پسند نہیں ہے, تبھی تو اللہ نے کیا حکم دیا ہے, کاٹ ڈالو ہاتھ. چوری 20,000 کی, 25,000 کی, 30,000 کی, ہاتھ کروڑوں کا کوئی تک بنتا ہی نہیں ہے بھائی. اگر دنیا کے قانون کے لحاظ سے دیکھا جائے تو تبھی تو غیر مسلم اس قانون کو معاذ اللہ وحشیانہ قانون کہتے ہیں. چور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم, معاذ اللہ یہ وحشیانہ قانون, زانی کو کوڑے لگائے جا رہے ہیں. بھائی اگر یہ جرمی ہے تھوڑی سی سزا تو نکالو اس کو, باہر پتھروں سے مارا, یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ بھائی تم اللہ کو نہیں مانتے اس لیے تمہاری سمجھ میں یہ چیزیں نہیں آ رہی. جو اللہ کو مانتا ہے وہ کہتا ہے ہماری ہر دعوت اللہ سے شروع ہوتی ہے اور اللہ پہ ختم ہوتی ہے. تو چوری جو جرم ہے یہ صرف اتنی حیثیت نہیں ہے کہ ایک آدمی نے دوسرے کے 20,000 روپے چوری کر کے اس کا نقصان کیا, نا 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 نا, یہ اللہ کے قانون کو توڑا ہے. جب اللہ کے قانون کو توڑو گے تو اللہ کا بھی تو غضب ہے نا, اللہ بھی تو غضبناک ہوتا ہے. تو اللہ کی صفت غضب کا اظہار ہوتا ہے اس طریقے سے تاکہ پتہ چلے کہ تمہاری نظر میں چوری کم جرم ہے, اللہ کی نظر میں چوری بڑا جرم ہے, اس سے ہاتھ کٹنا بنتا ہے. تو یہ فرق ہے میرے بھائی مسلمان میں, اور جملہ کو مکمل کر لو غیر مسلم میں. آج آپ لوگ غیر مسلم کنٹری میں رہتے ہو, سارا یہیں کا کلچر دیکھتے ہو, سب کچھ یہیں سے سنتے ہو. بھائی اللہ تو کہہ رہے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, میں نے انسانوں کو بنایا میری عبادت کریں, میری غلامی. ہم سب کس کے غلام ہیں؟ اللہ کے. ہماری دعوت اللہ سے شروع ہوگی, ہماری موٹیویشن اللہ سے شروع ہوتی ہے. ہم کسی کو ڈرانا چاہتے ہیں اللہ سے ڈرائیں گے, ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں اللہ کے لیے کرتے ہیں, ہم برائی سے بچتے ہیں اللہ کے لیے بچتے ہیں, ہمیں کسی سے کوئی لینا دینا نہیں. ہم حکومت کے قانون کو فالو کرتے ہیں تو بھی کس کے کہنے پر؟ اللہ کے کہنے پر. ہم معاہدوں کی پابندی اگر کرتے ہیں سامنے والے کے ڈر سے نہیں, کس کے حکم پر؟ اللہ کے حکم پر. ہم کوئی ناجائز معاہدہ کرتے ہی نہیں ہیں, کس کے حکم پر؟ بولو اللہ کے حکم پر. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہہ دو, اللہ نے نبی کو حکم دیا آپ ان امتیوں کو کہہ دیں تاکہ امتی بھی یہ نظریہ رکھ لیں, میری نماز, میری قربانی, میرا جینا, میرا مرنا سب کس کے لیے بھائی؟ اللہ کے لیے. میں اگر غریب کو کھلاتا ہوں غریب کے لیے نہیں کھلاتا, میں کس کے لیے کھلاتا ہوں؟ اللہ کے لیے کھلاتا ہوں. لہذا جتنی اللہ پرمیشن دے گا اتنا ہی کھلاؤں گا. اب کوئی غریب آپ کے پاس آیا پینے کے پیسے نہیں ہیں, اس کے پاس پینے کے بولو پیسے, جھوم رہا ہے, پاگل ہو رہا ہے, سر میں درد ہو رہا ہے, کہہ رہا ہے مفتی صاحب انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے, 50 روپے دے دو تاکہ دو ڈھکن پی لوں میں جا کے, دو ڈھکن پی لوں میں, جو ذرا سی پی کے بہک گیا اسے میں کدے سے نکال دو. بڑا زبردست شعر ہے, یہ شعر کی تشریح نہیں کروں گا میں. جو ذرا سی پی کے بہک گیا اسے مائک دے سے نکال دو, یہاں اہل ظرف کا کام ہے, یہاں تنگ نظر کا گزر رہے ہیں. شاعر کہتا ہے کیا کریں, جیسے شعر پڑھتا ہوں اس کی تشریح کرنے کا دل کرتا ہے. یہ شرابیوں کو شراب سے اتنی محبت ہوتی ہے, یہ کہتے ہیں جو ہمارے شراب خانے محکدے میں آئے اور دو گھونٹ پی کے دماغ خراب ہو جائے اس بے غیرت کو شراب خانے سے کیا کرو نکال دو, اس میں ظرف ہی نہیں ہے. یہاں وہ آئے جو دو بوتلوں کی بوتلیں پی ہیں اور کچھ بھی نہ ہونا ہو, یہ کم ظرف لوگوں کے لیے محکدے نہیں بنے. اس شاعروں کی ایک سوچ ہے شراب کے بارے میں. تو اب ایسا ہی کوئی آ گیا اور کہہ رہا ہے بھائی میرا دماغ خراب ہو رہا ہے, مجھے نہیں ملی انسانیت کے ناطے دو گھونٹ مجھے پلا دو, کہیں سے خرید کے دے دو. آپ اس کو کہیں سے دو گھونٹ پلائیں گے, بوتل پکڑائیں گے, خوش ہوگا نا, کیا خیال ہے, دعائیں دے گا آپ کو اور کہے گا ہیومن رائٹس انسانیت کے لیے یہ شخص ایک مثال ہے, مجھے نہیں مل رہی تھی اس نے میرے لیے انتظام کیا. انسانیت کی خدمت تو ہوگی. جو بھی یہ واقعہ سنے گا غیر مسلم کہے گا ویل ڈن, زبردست یار, اس بیچارے کو عادت پڑی بھی ہے, تم نے کیا کر دیا اس کے لیے پینے کا انتظام, پینی تو اس میں تھی, چلو تم نے مدد کر دی, لیکن اللہ کی طرف سے اجازت ہے. اے بھائی نہ, انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس, اللہ کہتے ہیں شراب جوا یہ سب پلیت ناپاکی, شراب کا بیچنا بھی حرام, شراب کی بوتل کسی کو اٹھا کے یوں کر کے پکڑانا بھی حرام. کسی سے کریٹ اٹھ نہیں رہا نا شراب کا, کسی غیر مسلم سے ٹرک میں لوڈ کرنا ہے اٹھ نہیں رہا, اس نے آپ سے مدد مانگی یار یہ تھوڑا سا میرے سے ہاتھ لگا دو, تو اگر آپ نے تھوڑی سی مدد کی کیا کہا تھینک یو ویری مچ, نائس ٹو میٹ یو, ویل ڈن, بہت اچھے, اب میں تمہارے ساتھ بیروزی کی جماعت میں بھی نکلوں گا, سارے وعدے کر رہا ہے, تو کیا اس امید پر کہ یہ سب کچھ کرے گا آپ کے لیے جائز ہے وہ کریٹ اٹھانے میں اس کا ساتھ دیں؟ بولو نا, نبی نے فرمایا اٹھا کی نہیں سکتے اس کو, تو کچھ بھی نہیں, بس ہمارا کچھ لینا دینا نہیں ہے. کیوں بھائی, ہم کسی پر احسان کرتے ہیں تو کس کے کہنے پر, اللہ پر, جہاں اللہ اجازت دے گا وہاں ہوگا. کوئی نامحرم لڑکی آئی آپ کے ساتھ اور فری ہو رہی ہے اور کہہ رہی ہے چلو مجھے کھانا کھلاؤ ہوٹل میں لے جا کے, نائس ٹو میٹ یو, بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے, آپ بہترین پرسن ہیں, ٹھیک ہے بھائی زکات کے پیسے یوں کر کے پکڑا دو اس کو, آپ یا صدقے کے پیسے یوں منہ ادھر کر کے پکڑا دو, خود ہی کھا لے جا کے. بھائی کہہ رہی ہے نہیں میں کبھی اکیلی نہیں کھاتی کھانا, مجھے شوق ہے کوئی بندہ ہونا چاہیے میرے ساتھ کھانے کے لیے, کائنڈلی آپ چلیے میرے ساتھ بیٹھیے. تو اخلاقیات دنیا کیا کہتی ہے, اخلاقیات کا تقاضا کیا ہے, دل دکھاؤ یا دل جوڑو اس کا, بولو نا دل جوڑنا. دنیا کہتی ہے بھائی اخلاقیات کا تقاضا ہی ہے, اس کا دل رکھنے کے لیے چلے جاؤ. اللہ کیا کہتے ہیں, نا 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 نا, اللہ کہتے ہیں ایسے موقع پہ دل توڑ دو دل اس کا. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, مومنین سے کہہ دیجئے تمہارے لیے اللہ نے صرف تمہاری بیویوں کو پیدا کیا, اس کو ڈنر پہ لے جاؤ, اس کو لنچ پہ لے, اس کو تو کبھی لے کے نہیں جاتے ہے بھائی, وہ تو سو دفعہ کہتی تھی ہمیں لے کے جائیں, ایک کرارا سا کڑوا سا جواب ملتا ہے کہ تمہیں اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے کیا. تو میرے بھائی آپ غیر مسلم ملک میں رہتے ہو, بار بار یہ احساس کرو ہمیں اللہ نے بہت اونچا مقام دیا ہے. تکبر نہیں کرنا کافر کے سامنے, غیر مسلم کے سامنے, کہ ہم بڑے ہیں تم چھوٹے ہیں, نا نا نا, لیکن نعمت کا احساس ہونا چاہیے کہ ہمیں اللہ نے بہت بڑی نعمت دی ہے. وہ نعمت کیا ہے, ہم کس کے لیے جیتے ہیں, اس کائنات کو بنانے والے کے لیے. بھائی جو حکومت کے لوگ ہوتے ہیں انہیں خصوصی پروٹوکول ملتا ہے, حکومت ان کو کہیں نہیں چھوڑتی, تبھی تو لوگ پاسپورٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں, یار کسی ملک میں جاؤ یہاں کا پاسپورٹ لو تاکہ وہ سہولتیں ملے جو یہاں کے نیشنل لوگوں کو ملتی ہے, مسافروں کی طرح آنے جانے والے کو پروٹوکول نہیں ملتا, وہ تو ہر جگہ بےچارا پاسپورٹ جیب میں لے کے گھوم رہا ہوتا ہے, کبھی بھی چیکنگ ہو سکتی ہے, ویزا لے کے گھوم رہا ہوتا ہے جیب میں. تو ایک حکومت دنیا کی ہے, ایک حکومت اللہ کی ہے, مسلمان اللہ کو مانتا ہے تو اللہ نے اس کو پاسپورٹ دیا ہوا ہے کہ تو میرے ماننے والا ہے, اور کافر اللہ کو نہیں مانتا, خدا کی قسم زمین آسمان کا فرق ہے دونوں میں. تو آپ کو اپنے اسلام پر خوش ہونا چاہیے, اپنے اسلام کی قدر ہونی چاہیے, احساس کمتری نہیں ہونی چاہیے. تو میں جلدی سے وہ آیت کو کمپلیٹ کر کے بیان کو مکمل کرتا ہوں. تو موسیٰ علیہ السلام نے جو قارون سے کہا یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ تیرے پاس بہت پیسہ ہے تو انسانیت کی کوئی چیز فلوٹ ہوتی ہے، تو کائنڈلی انسانیت کے ناطے آپ ان غریبوں کا خیال کریں، یا آپ بھی مصر میں رہتے ہو اور یہ قوم بھی مصر میں رہتی ہے تو ہم ایک کنٹری کے رہنے والے ہیں، کنٹری کا کچھ خیال کر لو. نا 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 نا، وہ طالب سلام نے ڈائریکٹ ریفرنس کس کا لیا ہے؟ اللہ کا. احسن کما احسن اللہ الیک، اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے. اللہ کہہ رہا ہے یہ میں نے دیا ہے، یہ تیری کمائی نہیں ہے، یہ میں نے تجھے بھیک میں پکڑایا ہے. اللہ کی عادت ہے کچھ لوگوں کو دیتے ہیں پھر ان کے ذریعے ڈیوائڈ کرتے ہیں، تو اس کی سلیکشن اللہ نے تیرے لیے کر لی ہے، مجھے زیادہ دے دیا تاکہ تم دوسروں کو بھی دیا کر. تو قارون کی پیسوں سے کھوپڑی کیا ہو گئی تھی؟ آؤٹ. اس نے کہا انما اوتیته علی علم عندی، آئی میں نے محنت کی، دکان میں نے کھولی، ملازم میں نے رکھے، بزنس میں نے کیا، محنت میں نے کی، مارکیٹنگ بولو میں نے کی، صبح دفتر میں جاتا ہوں، شام کو واپس میں آتا ہوں، جو نالائق ملازم تھا اس کو نکالا میں نے، جو محنتی تھا اس کو رکھا میں نے، گولڈ میں نے خریدا، جب قیمت بڑھ گئی اس کو میں نے بیچا، سستا خرید کے مہنگا بیچا، تو اس سے جو پروفٹ آیا وہ میرے پاس صندوق سے میں جمع ہوا. تو یہ سارا کام تو میں کر رہا ہوں، اللہ کہاں سے آ گیا اس میں؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اللہ کہاں سے آ گیا؟ تو جب قارون نے یہ کہا نا انما اوتیته علی علم عندی، میری نالج، میری اسٹرگل اور میری نالج، تجربہ، ایکسپیرینس، جو بھی اس زمانے میں انگلش میں بولا ہوگا اس زمانے کی انگلش کے حساب سے، یہ ایکسپیرینس کس کا ہے؟ میرا. تو اللہ نے جواب میں یہ نہیں کہا، دلائل نہیں دیے قارون کو کہ نہیں دیکھو تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے. دیکھو جواب تو یہ بنتا تھا کہ ٹھیک ہے تمہارا ایکسپیرینس ہے اور تمہاری اسٹرگل اور محنت ہے، لیکن یہ محنت کرنے کے لیے صحت میں نے دی ہے، حادثوں سے میں نے بچایا، جس گولڈ کو خرید کے تم بیچتے ہو اور مائننگ کر کے نکالتے ہو یہ گولڈ کس نے پیدا کیا؟ میں نے پیدا کیا. پھر جو تم راشن واشن لیتے ہو، آسمان سے بارشیں کون برساتا ہے؟ میں برساتا ہوں. تمہاری آنکھوں میں میں چاہوں تو اندھا کر دوں، کانوں کی سماعت کو اندھا کر دوں، بغاوت سے تمہارے ملازمین سارے فیکٹری پہ قبضہ کر لیں، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ان کے دلوں کو کنٹرول کس نے کیا؟ میں نے کیا. یہ سارے جواب بنتے تھے کہ نہیں بنتے تھے؟ اللہ نے ایک بھی جواب نہیں دیا، اللہ نے دھمکی دی. اللہ نے کیا دی فرعون کی دلیل کے جواب میں؟ بولو دھمکی. سوال پیدا ہوتا ہے وہ دھمکی کیا دی؟ اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون، اے قارون تو دیکھتا نہیں ہے تو اس سے پہلے کتنے طاقتوروں کو ہم نے ہلاک کر دیا. اب سوال پیدا ہوتا ہے جب کوئی بندہ دلیل سے بات کر رہا ہو اور آپ دھمکیوں پہ آ جاؤ تو لوگ اس کو غلط کہیں گے یا آپ کو غلط کہیں گے؟ ارے یار آپ لوگ کو سمجھ نہیں آ رہا، آپ کو غلط کہیں گے نا. بھائی دیکھو ایک آدمی آ کے مجھ سے کہتا ہے کہ جی وہ مفتی صاحب، آپ نے مجھ سے 1,00,000 روپے لیے تھے اور ابھی تک واپس نہیں کیے ہیں، تو جواب یہ بنتا ہے کہ میں اس کو دلیل سے بات کروں، ہاں بھائی میں نے لیے تھے لیکن میں نے واپس کر دیے، یہ دیکھو بینک میں ٹرانزیکشن ہے، یہ رسید ہے، یہ دلیل ہوگی نا. لیکن میں جواب سے کیا کہتا ہوں؟ وہ آیا کہ مفتی صاحب آپ نے 1 مہینہ پہلے 1,00,000 روپے دیے تھے، ابھی تک واپس نہیں کیے. مفتی صاحب آ گئے تیش میں، میں یوں کروں دھمکیوں میں، تو تجھے پتا نہیں ہے جو تیرے سے پہلے غفار کا میں نے کیا حاصل کیا تھا. اس سے پہلے ایک آدمی اسی قسم کی باتیں کر رہا تھا، مفتی صاحب 1,00,000 روپے آپ نے لیے واپس نہیں کیے، دیکھا نہیں اس کی کتنی ٹکڑے کر دیے تھے میں نے، تو بم سے اڑوا دیا تھا میں نے. تو لوگ اس کو غلط کہیں گے، مجھے غلط کہیں گے؟ مجھے غلط کہیں گے. لیکن سوال پیدا ہوتا ہے اللہ تو اسی انداز سے بات کر رہے ہیں بھائی، بالکل یہی انداز کس کا ہے؟ اللہ کا. قارون کہہ رہا ہے اللہ کہاں سے آ گیا؟ میں نے کیا بھائی یہ سب کچھ، مجھے تو کہتے کہیں نظر نہیں آیا اللہ تعالیٰ کہ مائننگ میں میں نے کرینوں سے جب سونا نکالا تو اللہ کی طرف سے کوئی فرشتہ آیا اور وہ ایسے ہاتھ سے سونا نکال کے میری دکان میں رکھ کے چلا گیا ہوں، کہیں بھی ایسا نہیں مجھے نظر آیا ہے بھائی. یا کوئی فرشتہ اسپیشل میرے لیے گول بنا رہا ہو بیٹھ کے، کچھ بھی نہیں بھائی، سب کچھ بات کے تحت ہو رہا ہے. تو اللہ کے جواب میں یہ کہہ دیتے ہیں نہیں نہیں ایسا نہیں ہے، یوں ہو رہا ہے یوں ہو رہا ہے نا. اللہ نے دھمکی دی اس کو، یہ دھمکی اس لیے دی ہے کہ جب دعویٰ انتہائی غلط ہو، انتہائی بےہودہ ہو اور جس کی غلط ہونے پہ دو اور دو چار کی طرح واضح دلائل ہو تو پھر دلائل سے جواب نہیں دیا جاتا, پھر دھمکیوں سے جواب دیا جاتا ہے کہ انسان کا بچہ بن جا. اس کی مثال ایسے ہے کہ آپ نے میری دعوت کی, پہلے میں غلطی سے کہنے لگا تھا میں نے آپ کی دعوت کی, پر صحیح ہو گیا, آپ نے میری دعوت کی دوپہر کی, آپ نے کہا مفتی صاحب ناشتہ نہیں کرنا جب سورج بالکل سر پہ ہو, زوال کا ٹائم ہو, کڑکتی ہوئی دھوپ ہو, تو آپ کا لنچ میرے گھر میں ہے, آپ نے مجھے یہ کہا, اور ناشتہ نہیں کرنا, خوب بھوکے رہ کے آنا تاکہ کھانا پھوڑنے میں مزہ آئے. میں نے احتیاطاً رات کا بھی ڈنر نہیں کیا, تو ایک دن پہلے نا, اور ناشتہ بھی نہیں کیا, اب میرا پیٹ کمر سے چپکا ہوا ہے اور میں آپ کے گھر پہنچا کہ آپ پائی پھوڑ دیں گے پھاڑ دیں گے, ایسی کتنے سی یار کیا کچھ ملے گا, بھوک بھی ٹائٹ لگ رہی ہے. میں جب دسترخوان پہ آ کے بیٹھا تو کچھ بھی نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں بھائی کھانا لا یار, دیکھو تمہارا واٹس ایپ پہ میسج ہے, تم نے کہا تھا دوپہر کا, آپ جواب میں کہہ رہے ہو دوپہر نہیں, یہ تو رات کے دو بج رہے ہیں, یہ کیا بج رہے ہیں, حالانکہ سورج نکلا ہوا ہے, تیز دھوپ تل ملاتی تپ تپاتی دھوپ ہو رہی ہے, ساری دنیا دیکھ رہی ہے, اور آپ اگر مان لیتے دوپہر تو کھلانا پڑتا نا آپ کو, لیکن آپ ہٹ دھرم اور ضدی, آپ کہہ رہے ہو سورج ہے ہی نہیں, دوپہر کا ٹائم ہے ہی نہیں. اب میں دلیل سے جواب دوں گا, اب میں بولوں گا نہیں ایکچولی دیکھے یہ اتنی دھوپ ایکچولی آپ, اچھا ایسا کرتے ہیں ہم سائنسدانوں کو فون کرتے ہیں, ماہرین فلکیات سے کال ملاتے ہیں کہ یہ ٹائم سورج کے اوپر جانے کا ہے یا نیچے جانے, اور فلکیات کے ماہرین کو بلایا اور سائنسدانوں کو بلایا, وہ کیلکولیشن کر کے بتا رہے ہیں, مجھ سے بڑا بیوقوف کوئی ہوگا ایسے موقع پہ, کیا ہوگا میں بولوں گا ٹھیک ہے بیٹا ٹھیک ہے میں مان لیا سورج نہیں ہے, لیکن تجھے پتا نہیں ہے ایک دفعہ کسی نے میری دعوت کی تھی اور یہی سلوک میرے ساتھ کیا تھا, کہ حشر دیکھ میں نے کیا کیا ہے اس کا دیکھ, تو مجھے بیوقوف بنا رہے ہیں. تو ایسے موقع پہ دھمکیاں ہی بنتی ہیں. فارون نے جب یہ کہا انما اوتیتہ علی علم عندی, یہ میری نالج, تو اللہ نے جواب میں دلائل نہیں دیے, اللہ نے دھمکی دی ہے قارون کو, بہت بڑا پنٹر بن رہا ہے, دولت کے نشے میں تیری کھوپڑی کیا ہو گئی ہے, آؤ تجھے پتا نہیں ہے تجھ سے بڑے بڑے پنٹر تجھ سے پہلے گزرے, قوم عاد اور قوم ثمود, تو ان کے گھٹنوں میں برابر نہیں ہے, ان سے تو قد اتنے لمبے لمبے ہوتے تھے, جب میں نے ہواؤں کے ذریعے پٹک کے ان کو زمین سے گرایا ہے نا, ایک فرد نہیں تھا وہ قوم تھی, تو ایک فرد ہے, تیری قوم تو موسیٰ کے ساتھ ہے, تو ایک باغی ہوا ہے, وہ تو پوری قومیں باغی ہو گئی تھی, حضور کے تنے جیسے ان کمبختوں کے قد تھے, اور کہتے تھے من اشد منا قوا, تو ایک اکیلا کہتا ہے میں بہت پیسے والا, اور یہ پوری قوم کہتی تھی ہم سے زیادہ طاقتور قوم ہے کون ہے, تو ہم نے ہواؤں کے ذریعے آواز کے ذریعے ان کو اٹھا اٹھا کے پٹکائے, پتر القوم فیھا صرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ, تو جب ان کا حجر دیکھتا نا, جب ہواؤں کا طوفان تھما ہے, ایسے لگتا تھا کھجور کے تنے جو ان کو پڑے ہوئے ہیں, ایسا پٹک پٹک کے مارا ہے, اور تو کیا کہہ رہا ہے یہ میری نالج, سمجھ میں نہیں آ رہا میرا خیال ہے. تو بھائی یہ بھی ایک پہلو ہے اللہ کا, تو مسلمان ہر چیز کی نسبت کس کی طرف کرتا ہے, بولو اللہ. تو داؤد علیہ السلام جو قاری صاحب نے تلاوت کی نا, تو میرے دماغ میں پورا مضمون اسی تلاوت سے بیٹھ گیا کہ بھائی اسی موضوع پر آج بات کرتا ہوں میں. تو اللہ نے داؤد علیہ السلام کو بھی پیسہ دیا, قارون کو بھی پیسہ دیا, داؤد علیہ السلام کو بھی نعمتیں دی, قارون کو بھی نعمتیں دی, قارون کو بھی کہا شکر کر, قارون نے کہا نہیں, داؤد علیہ السلام کو کہا شکر کر, داؤد علیہ السلام نے کہا کروں گا میں, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے. تو میرے بھائی ہمیں بھی بہت نعمتیں ملی ہیں, کم نہیں ملی ہیں, آپ کہہ سکتے ہو ہمیں تو داؤد علیہ السلام جیسی نعمت نہیں ملی, ہمیں تو قارون جیسا پیسہ نہیں ملا, بھائی کم بھی نہیں ملا ہے ہمیں, جو اللہ نے جسم پہ جو پارٹس دیے نا, یہ جو آغا ایک ایک عضو کروڑوں روپے سے زیادہ قیمتی ہے, تبھی اللہ نے قارون سے کیا کہا, اللہ نے تجھے پیسہ دیا, ہم سے اللہ نے کیا کہا, الم نجعل له عینین, کیا میں نے تمہیں دو آنکھیں نہیں دی ہیں, بتاؤ یہ قارون کے پیسے سے زیادہ قیمتی ہیں یا نہیں ہے. اگر کوئی شخص آپ کو آ کے کہے کہ میں تجھے قارون جتنا پیسہ دینا چاہتا ہوں لیکن تو نابینا ہو جائے گا, آپ کیا کہو گے؟ میں اپنے ٹماٹر کے ٹھیلے پہ خوش ہوں لیکن مجھے آنکھیں چاہیے، مجھے نہیں پیسے چاہیے. سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ آنکھیں. اللہ کہتا ہے الم نجعل له عینین، کیا ہم نے تمہیں یہ دو آنکھیں نہیں دی ہیں؟ ولسانا وشفتین، کیا ہم نے تمہیں زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے؟ ہونٹوں سے انسان کی خوبصورتی ہے، ہونٹ کٹ جائیں بولنا مشکل، کھانا مشکل، ہر وقت منہ کے اندر ہوا گھستی رہے گی انسان کی، ہر وقت وہ گلا خراب رہے گا ہر وقت. ہونٹ انسان کو خوبصورتی بھی دیتے ہیں. اور خوبصورتی سے ایک واقعہ یاد آیا، آج نا یہاں ہم وہ ملاوی میں تھے نا، تو کچھ یہ جو بےچارے سیاہ فام لوگ ہیں یہاں کے مقامی، یہ اپنے منہ پہ کپڑا ڈال کے نا گھوم رہے تھے. ہم نے ان سے پوچھا کہ یہ کیوں کر رہے ہو؟ کہتے ہیں سن لائٹ سے بچنے کے لیے تاکہ اسکن خراب نہ ہو. حالانکہ بالکل بےچارے بلیک تھے. یہ تو اللہ کی دین ہے، میں کسی کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے، لیکن جب اس نے یہ کہا نا سن لائٹ سے بچنے کے لیے تاکہ اسکن خراب نہ ہو، مجھے شعر یاد آیا، خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے، قدم گن گن کے رکھتے ہیں کمر بل کھا ہی جاتی ہے. میں نے کہا دیکھو ان کو اپنے اس اسکن پہ کتنا ناز ہے، کیا خیال ہے بھائی؟ تو بہرحال اب میں کیا کہہ سکتا ہوں اس بارے میں، لیکن مجھے حیرانگی بہت ہوئی تھی کہ یعنی کیا مطلب ہے اس کا. وہ ہاں وہ کہہ رہا تھا کہ خراب کا مطلب یعنی ہم وہ کالی نہ ہو جائے، یعنی بلیک نہ ہو جائے. بہرحال کیا کہہ سکتا ہوں میں اس بارے میں، کوئی تبصرہ نہیں کر سکتا. مجھے میں نے کہا یار کچھ اور دلیل دیتے تو شاید سمجھ میں آ جاتی. تو حالانکہ بالکل بلیک تھا نا، بالکل بلیک. تو ایسے ہی ہے جیسے ہمارے ہاں دیکھو آخرت میں تو بلال حبشی کا مقام اونچا ہوگا، ابو جہل جو بڑا خوبصورت تھا وہ جہنم کی آگ میں ہوگا. تو کسی کے جلد کا یا حسن کا وہ مقصد نہیں ہے، لیکن اس کے جو اسٹائل تھا نا، تو میں نے کہا یار اس کو بھی اپنی اسکن کی حفاظت کی فکر ہے کہ مزید بلیک نہ ہو جائے. حالانکہ مزید کا چانس تھا نہیں اس میں، اسپیس تھی نہیں مزید بلیک ہونے کی، لیکن بہرحال میں نے اس سے مجھے حیرانگی ہوئی تھی، حیرانگی کی نہیں اس سے سنا رہا ہوں. ایک اور واقعہ دماغ سے نکل گیا، پتہ نہیں کیا کہہ رہا تھا، ابھی اسی بیچ میں آیا تھا نا. خیر اچھا میں بہت پریشان ہوں، یہ میں نے بہت ڈاکٹروں سے سائنسدانوں سے پوچھا یہ کیا بات ہے، ہم یورپ امریکہ جاتے ہیں انتہائی گورے لوگ نظر آتے ہیں، ادھر افریقہ میں آتے ہیں انتہائی بلیک، اور آپ مزید ویسٹ کی طرف جائیں نا افریقہ میں اور بلیک ہوتے چلے جائیں گے، اتنے بلیک ہوں گے آپ کو لگے گا غروب ہو گئے ہیں. آپ کو کیا لگے گا؟ غروب ہی ہو گئے. تو یہ کیوں ہے؟ اب لوگ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ سورج کی کرنیں، گرمی جن علاقوں میں ہوتی تو ایسا بھی نہیں ہے بھائی. اب جب ہم ملاوی میں جس ایریے میں ہو تو بہت ٹھنڈا ہے، گرمیوں کے موسم میں ٹھنڈا ہوتا ہے وہ، تو وہاں بھی اتنے بلیک. تو کچھ پھر بڑی بات یہ ہے کہ چلو اگر سورج کی کرنوں کو مان لیا جائے کہ کرنوں سے یہ بلیک ہوئے ہیں، صدیوں تک ان کی جینز میں ایک چیز آ گئی، تو پھر بال بھونگریالے کیوں ہو گئے اس طریقے کی طرح؟ اس کا سورج سے کیا تعلق ہے؟ ہے بھائی بال بالکل سب کے کیا ہیں، ایسے اسپرنگ کی طرح چھوٹے چھوٹے بال ہیں. تو یہ کب سے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی، ان کے بھی اسی طرح رنگ تھا، حبشہ کے تھے نا ایتھوپیا کے وہ، تو یہ کب سے ایسا ہوا ہے؟ کیا ہے؟ آدم علیہ السلام ہی کے سارے بچے ہیں ظاہر ہے، تو اتنا فرق اللہ نے آدم علیہ السلام کے بچوں میں رکھا، یہاں کون سے والے بچے آئے تھے جن کی نسل آگے چلی ہے؟ یہ بڑے سوالات ہیں جو اب تک مجھے کسی ماہرین کی طرف سے اس کا جواب مل نہیں رہا ہے. اتنا کلروں میں فرق آ کیسے گیا، کیسے آ گیا؟ خیر کسی کے پاس اس کا جواب ہو تو مجھے بتائیں پھر، ٹھیک ہے نا؟ کوئی صحیح ہو آئے ادھر ادھر کی پھینکنا نہ شروع کر دیں. بہت سے لوگ آتے ہیں آتا واتا کچھ ہے نہیں، ایسے افلاطونیاں جھاڑنا شروع کر دیتے میرے سامنے. کوئی مستند رپورٹ ہو، تحقیق ہو کہ بھئی ایسے ہوا ہے ہزاروں سال لاکھوں سال میں ان کی جینز میں ایک سورج کی وجہ سے، کون سی کرنیں ان پہ الگ سے پڑی ہیں آنکھیں؟ یہاں بھی وہی سورج ہے جو وہاں ہوتا ہے، وہی اسٹائل سے، وہی دن رات کا چھوٹا ہونا بڑا ہونا سب کچھ وہی سیٹ اپ چل رہا ہے، اتنا فرق کیسے ہو گیا؟ خیر کیا بات کر رہا تھا، بس بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو میں یہ کر رہا تھا بھائی کہ ہاں اللہ نے ہمیں جو نعمتیں دی، الم نجعل له عینین ولسانا. اچھا اللہ جب کسی سے ایک چیز نعمت چھینتے ہیں تو دوسری نعمت بڑھا دیتے ہیں. اب ان لوگوں کے رنگ بہت سیاہ ہے لیکن آوازیں بہت خوبصورت ہیں، جس نے بھی قرآن پڑھا ہے نا امتحان عام لوگوں میں, قرآن اتنا اچھا پڑھتے ہیں آدمی حیران ہو جاتا ہے. دوسری بات, ان کو اللہ نے ایک دوسری نعمت یہ دی ہے, یہ ہوتے بہت محنتی ہیں, تھکتے نہیں ہیں. تیسری نعمت اللہ نے ان کو دی, یہ ڈپریشن میں نہیں ہوتے, خوش ہوتے ہیں. میں نے جتنے غریب یہاں پہ دیکھے ہیں ہر وقت پستی میں, خودکشی کا ریشو سفید رنگت والوں میں زیادہ ہے, ان میں کم ہے. تو یہ اللہ کی ایک نعمت ہے, اللہ کسی سے کوئی چیز چھینتا ہے تو دوسری نعمت اس کو زیادہ دے دیتا ہے. طاقتور ہیں, محنتی ہیں, اتنی تھوڑی تھوڑی خوراکوں میں اتنی اچھی اچھی صحتیں ان لوگوں کی, گوشت کھانے کو نہیں مل رہا غریب علاقوں میں, عام ابال ابال کے کھا رہے ہیں, پھر بھی اتنے مضبوط کہ آپ کے مکہ مارے تو جھگڑا پھاڑنے آپ کے. اتنی طاقت اللہ نے ان کو دی ہے اور اتنے محنتی اور اتنے خوش. تو یہ کچھ اللہ کی طرف سے ہے کہ جیسے جن لوگوں کی آنکھیں نہیں ہوتی نا تو ان کی دماغ کی حد بہت تیز, ذہانت بہت ہو جاتی ہے. خیر, تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کروڑوں کروڑوں روپے کی نعمتیں دی. آپ کی نعمت, اگر کوئی آپ سے کان چھین لے اور کہیں ایک کروڑ روپے دوں گا, دے دو گے اپنے کان اس کو, قوت سماعت دے دو گے نا؟ تو میرے بھائی, اللہ کا ہم سے بھی یہ مطالبہ ہے, اعملوا آل داؤد شکرا. ہمیں داؤد علیہ السلام جیسی نعمتیں آنکھ کی شکل میں, کان کی شکل میں مل گئی ہیں ہمیں پہلے سے. اللہ کہتے ہیں شکر ادا کرو. اب شکر کسے کہتے ہیں؟ بس وہ چند باتیں کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. دیکھو, آپ یہاں غیر مسلم کنٹری میں رہتے ہو, آپ کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, سید الانبیاء آخری نبی ہیں, آپ کے پاس کوئی نبی نہیں آئے گا. تو ہماری دعوت اللہ سے شروع ہو کے اللہ پہ ختم ہوتی ہے. ہمارا جینا اللہ کے لیے, ہمارا مرنا اللہ کے لیے. تو ان غیر مسلموں کو اللہ کے دین کی طرف لانا, خود بھی عمل کرنا, ان کو بھی اسلام کا تعارف کروانا, یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ بولو, ہماری. ایسا نہ ہو کہ اپنی دنیا میں کاروبار میں پڑھ کے بھول جاؤ دعوت دینا, کیونکہ نبی نے تھوڑی آنا ہے. نبی نے آنا ہوتا تو کوئی بات نہیں, بھول جاتے, اللہ نے نیا نبی بھیج دیتے. اللہ نے تھوڑی کوئی نبی بھیجنا ہے. اب یہ کام کس کے ذمے ہے؟ ہمارے ذمے. آپ کہو گے بھائی غیر مسلم کو ہم دعوت کیسے دیں؟ بھائی دعوت زبان سے دینے کی ضرورت نہیں ہے, عمل سے دعوت دو. کس سے دعوت دو؟ کتنے غیر مسلم, پہلے کتابیں غیر مسلموں کی کارگزاریوں کی میں نے کتاب پڑھی تھی, بہت سارے غیر مسلم مسلمان ہوئے تھے. تو کسی نے بڑی ہمت کر کے, محنت کر کے نا, مختلف ملکوں میں ان سے انٹرویو لے کے, پہلے کتابوں کا دور تھا نا, ویڈیو کا دور نہیں تھا, تو انٹرویو لے کے نا کتاب میں ان سب کی کارگزاری جمع کر لی. انڈیا میں ہندو مسلمان ہوا, فرانس میں فرانسیسی مسلمان ہوا, امریکہ میں امریکن ہوا. بڑا اس نے ہمت کی تھی, ایک پوری اتنی موٹی کتاب وہ میں نے پڑھی, بہت پرانی بات. اس میں وہ غیر مسلم مسلمان کیوں ہوئے, میجورٹی میں پتہ ہے کیا تھی؟ کسی مسلمان کے عمل کو دیکھا ہو, کسی مسلمان کے عمل, مسلمانوں کے رہن سہن کو دیکھا. یار ہمارا طریقہ اتنا گندا, ان کا طریقہ اتنا اچھا. ان کے گھر جب جاؤ شراب کی بو نہیں آتی, ان کے گھر جب جاؤ ماں باپ کے سامنے کوئی اونچی آواز سے بات بولتے رہو نا میرے ساتھ. یہ کوالٹی ہم نے اپنے اندر پیدا کرنی ہے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. اللہ کہتے ہیں صحابہ کرام کے چہروں پہ سجدے کے آثار نظر آتے, صحابہ جو عبادت کرتے اللہ کے سامنے روتے, چہروں سے پتا چلتا تھا نیک لوگوں کے چہرے ہیں. آج ہمارے چہروں سے پتا چلتا ہے بھائی؟ ہم نے اپنا امیج دنیا میں ایسا خراب کر دیا ہے, خاص طور پہ انڈین پاکستانیوں نے. مجھے پاکستانیوں کا تو پتا, انڈین کا زیادہ نہیں پتا, پاکستانیوں کا تو بہت ہی خراب ہوا ہے. جب بھی کوئی کاروبار کے لیے آ رہا ہوگا آدمی ڈر جائے گا, پھر کوئی چونا لگانے کے لیے آ رہا ہے, چہرے دیکھ کے پتا چل جاتا ہے کہ گڑبڑ کرے گا, یہ چہرے سے پتا چل جاتا ہے. سب کی بات نہیں ہے, ایک بہت سارے اچھے بھی ہیں الحمدللہ ہمارے ملک میں, کم نہیں اچھے لوگ. لیکن اللہ صحابہ کی پہچان کراتا ہے, ان کے چہروں سے پتا چل جائے گا کہ ان کے دلوں میں اللہ کا خوف, یہ کوئی برا کام نہیں کرتے. تو اس سے پتا چلتا ہے بھائی یہی دعوت ہے. ویسے جا کے کسی غیر مسلم کو سمجھانا شروع کرتے ہو, اس سمے آئے گا وہ بولے گا بھائی مجھے کیوں چھیڑ رہے ہو. دیکھو عطر, عطر اور گٹر, دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے یا نہیں تو بتانا پڑتا ہے کیا؟ ایک آدمی کو آپ بتا رہے ہو بھائی عطر میں بڑی خوشبو ہے، کمبخت تو عطر لگایا کر، گٹر کا پانی کوئی لا کے تجھے دے دیا کر تو وہ نہ لگایا کر، گھنٹہ گھنٹہ تقریریں کی، نہیں سمجھ میں آئے گی، لیکن جس دن وہ گٹر کو سونگے گا اور عطر کو سونگے گا فوراً سمجھ میں آ جائے گا، بشرطے کہ عطر کی بوتل میں عطر بھی ہو اور گٹر کے بوتل میں گٹر ہی ہو. ہمارا جیسا عطر والا اسلام والا اندر گٹر بھرا ہوا ہے، دنیا کی ہوس، دنیا کی لالچ، زنا، شراب، ماں باپ سے بد کلامی، بد تہذیبی، اسلام کی کوئی حکم ہمارے اندر نہیں ہے، تو غیر مسلم کو ہم سے عطر کی خوشبو نہیں آئے گی. عطر کا لیبل لگانے سے چیز عطر نہیں بن جاتی، اس کے اندر عطر ہوگا تو خوشبو آئے گی، بے شک بوتل خراب ہو. دودھ جو ایک نمبر ہوتا ہے نا اوریجنل، اس کی پیکنگ اچھی نہیں ہوتی، تبھی جو بہت خوبصورت پیکنگ میں دودھ بکھرا ہوگا سمجھ لو دو نمبر ہے. اکثر 100% تو نہیں میں دعویٰ کر سکتا، لیکن مجھے میرا جو تجربہ ہے بھائی، جب اوریجنل اوٹ جو درخت سے نچوڑا گیا ہو نا، بالکل ایک نمبر اوٹ اوریجنل، اس کی پیکنگ کیا ہوتی ہے؟ دیسی، عام لوکل بوتل میں. کیونکہ اوٹ کے تاجر کو پتا ہوتا ہے کہ جو اوریجنل اوٹ کا پہچاننے والا ہے وہ بوتل سے متاثر نہیں ہوگا، وہ خوشبو بتا دے گی یہ سچی مچی کا ہے. ہاں اس کو اصلی اوٹ کا پتا ہو، وہ پتہ ہی نہیں ہے، وہ بوتل کو دیکھے گا، پیکنگ کو دیکھے گا، ایسی چمک پٹیوں والی پیکنگ اور چمکتی ہوئی ڈھکن، اندر پتہ نہیں کوئی کھانسی کا شربت ڈالا ہوا ہوگا اس میں، لیکن وہ متاثر ہوگا یار پیکنگ. تو بے وقوف لوگ پیکنگ سے متاثر ہوتے ہیں، عقل مند لوگ خوشبو سے. وہی اکثر میں سناتا ہوں نا، ایک آدمی نے چینی کی بوری پہ چاول لکھا ہوا تھا دکان میں، کسی نے پوچھا پہ بھائی چاول کیوں لکھا ہوا ہے جب اندر چینی ہے؟ کہتا ہے مکھیوں کو دھوکہ دینے کے لیے، بہت بیٹھیں گی تو بتاؤ مکھیاں دھوکے میں آئیں گی، آئیں گی کیا نا، وہ خوشبو سے پہچانتی ہیں. تو مسلمان کی بھی ایک خوشبو ہوتی ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ یہ دین برحق ہے. وہ کوالٹیز آپ نے اپنے اندر پیدا کرنی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ نمبر ایک، آپ کے گھر میں صفائی کا ایسا نظام ہو. میں نے غیر مسلم کی کہانی، اس وقت جو سچی کہانی تھی، ایک ہندو مسلمان ہوئی تھی، اس نے کہا میں جب مسلمانوں کے گھر میں ہندوستان میں جاتی، طہارت، خوشبو، صفائی، مصلے، نماز، نہاتے، کسی کے جسم سے اسمیل نہیں آتی، تو اس چیز نے مجھے اٹریکٹ کیا کس کی طرف؟ اسلام کی طرف. ایک ہندو لڑکی مسلمان ہوئی، اس نے کہا کہ میں نے اپنے تہوار بھی دیکھے، مسلمانوں کے بھی تہوار دیکھے، اپنے تہوار میں شراب، کباب اور بھی بہت ساروں کی بات، میں کسی کے مذاق یا کسی کا ریکارڈ لگانا مقصد نہیں ہے، کسی کو برا کہنا مقصد نہیں ہے، میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا، لیکن کہتی جب مسلمانوں کا تہوار دیکھا، مسلمانوں کے دو خوشی کے تہوار ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، کتنے مبارک ہیں، نماز سے شروع ہوتے ہیں، شراب کباب سے نہ شروع ہوتے ہیں نہ شراب کباب سے ختم، خوشی کا دن ہوتا ہے، سب نہا دھو کے تیار ہو کے عید گاہ میں آتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ صدایں ہواؤں میں گونجتی ہے، تکبیرات عید کے خطبے میں بھی، اس کی نمازوں میں بھی. یہ اسلام کی خوشبو ہے. اس نے کہا میں مسلمان ہو گئی، یار ہم پوری دنیا کے تہوار دیکھے اور اسلام کے تہوار دیکھے، زمین آسمان کا فرق ہے اسلام کے تہواروں میں اور باقی دنیا کے خوشی کے دنوں. دنیا خوشی رات کے وقت مناتی ہے، مسلمانوں کی عیدیں صبح کے وقت پہ ہوتی ہے. رات کو تو الو جاگتے ہیں، رات کو جاگنا انسانوں کا کام ہے یا الو کا کام ہے؟ الو کو کیا کہتے ہیں آگے زبان میں؟ ہوتا بھی ہے، پتہ نہیں کس کلر کا ہوتا ہوگا یہاں پہ الو. خیر، مسلمانوں کے تہوار کب ہوتے ہیں بولو نا؟ صبح کے وقتوں میں، اچھا وقت ہوتا ہے، جمعے کا دن ہماری گیدرنگ ہوتی ہے، سب نہا دھو کے آتے ہیں، اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں. یہ اسلام کی بیوٹی ہے. مسلمان فیملیاں خاندانوں کی شکل میں رہتا ہے، گرل فرینڈ بھنگیوں والا معاملہ مسلمانوں کا نہیں ہے. ارے یہ تو کرے گھوڑوں والا سیٹ اپ ہے، گرل فرینڈ بنا کے گھوم رہا ہے، جب ابھی تھوڑی دیر کے لیے کسی گدی سے رابطہ رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا؟ فزیکل ریلیشن تو گھوڑے اور گھوڑے اور گدے کا بھی ہوتا ہے. تو تمہارا بھی فزیکل ریلیشن نائٹ کلب میں گئے، پیسے دیے، منہ کالا کر کے باہر آ گئے، یہ کیا ہے؟ انسانیت ہے؟
ہے بھائی گرل فرینڈ ہے چھوڑ دے گرل فرینڈ، گالی عورت کے لیے بھی مرد کے لیے بھی ہے، بیوی ہے، بیوی ایک رشتہ ہے، وائف کا ایک رشتہ ہے، کہیں جاؤ عزت ہو انسان کی، اپنی بیٹیوں کے لیے کیا چاہتے ہو کہ انہیں کچھ بیوی بنائیں یا گرل فرینڈ بنائیں؟ بیوی بنانا چاہتے ہو نا اپنی بیٹیوں کو تاکہ سسرال میں عزت ملے، تو دوسروں کی عورتوں کو کیوں گرل فرینڈ بنا رہے ہو بھائی؟ غیر مسلم جب تمہارے گھروں میں آئے گا دیکھے گا بھائی ان کے بھائی بھی ہوتے ہیں، ان کی بہنیں بھی ہوتی ہیں، ان میں حیا کا ایک نظام ہے، ماں باپ کے سامنے اونچی آواز سے بات نہیں کرتے، ان کے گھروں میں مسلے ہیں، ان کے گھروں میں بت رکھے ہوئے ہوتے ہیں، ہمارے گھروں میں مسلے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کسی اور کے سامنے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی مورتیوں کے سامنے ہم نہیں جھکتے، انسان ہے بھائی، اللہ نے ہمیں کیا بنایا ہے؟ اشرف، سب سے عزت دار، سب سے عزت دار مخلوق کے سامنے، کمتر کے سامنے کیوں جھکے گا؟ ہم توحید کے ماننے والے ہیں، تو ہمارے گھروں میں صفائی بھی زیادہ ہو، ہمارے گھروں میں اخلاقیات بھی ہو، چیخنا چلانا نہ ہو، قرآن چیخنے چلانے سے منع کرتا ہے یا حکم دیتا ہے؟ بولو، لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کیا کہا تھا؟ اے میرے بیٹے اپنی آواز کو پس، کیا مطلب؟ گھر میں جب بات کرو تو اس تمیز سے، تو یہ قرآن کیوں کہہ رہا ہے؟ تاکہ ہم بھی اپنے بچوں کو بتائیں بیٹا گھر میں جب بات ہوگی تو تمیز سے بات ہوگی، اور کیسی زبردست نصیحت ہے قرآن کی کہ ان انکر الافواط لصوت الحمیر، لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا دیکھو اونچی آواز سے بات کرنا برا ہے، یقین نہ آئے تو گدھے کو چیختا ہوا دیکھ لیا کرو جا کے، گدھے کی بات غلط نہیں ہوتی، اسٹائل غلط ہوتا ہے، بات سمجھ رہی؟ گدھے کو بات تھوڑی، گدھے کو پیاس لگ رہی ہے پانی چاہیے، آرام سے بول دے یار، لیکن نہیں، اتنی سی بات ہے پانی چاہیے، پورا سانس کبھی اندر کھینچے گا پھیپڑوں میں، جتنا پھر سکتا ہے بھرے گا، پوری سیٹ کے ساتھ نکالے گا، پھر ریورس، بھائی ایک ہی گیئر میں چلا تو گاڑی یار، بار بار گیئر کیوں تبدیل کر رہے ہیں؟ بار بار گیئر تبدیل کر رہے ہیں، کبھی آگے کا گیئر، کبھی ریورس گیئر، جھٹکے آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ گیئر چینج کر رہا ہے، ہاں ہوں اپنے بھائی، تو آرام، دلی میاؤں میاؤں کر کے بات سمجھا دیتی ہمیں، تو ہمیں عادت ہے، گھوڑا ہی ہناتا ہے تو پتہ چلتا ہے خوش ہے، شیر کو بہت زیادہ ایک دفعہ ڈھاڑ دے گا، بس شیر کو بہت غصہ آ رہا ہو ایک دفعہ زور سے ڈھاڑے گا چپ ہو جائے گا، اور ڈھاڑے گا بھی ایک گیئر میں، اگلا گیئر لگائے گا، لیکن گدا بار بار گیئر کیا کرتا ہے؟ کیا چیختا بھی ہے، تو بات گدھے کی غلط نہیں ہوتی، گدھے کا اسٹائل کیا ہوتا ہے؟ گدھے جیسا اسٹائل ہوتا ہے، تو اللہ نے ہمیں حکم دیا گھروں میں چیخنے چلانے کا ماحول، ابھی ہم نے اللہ والوں کے گھروں میں دیکھا ہے بڑے آرام، ایسا سکون کا گھروں میں ماحول، ہمارے گھروں میں کیا ہوتا ہے؟ کیا پکا ہے ایسے اٹھا اٹھا کے بچے برتن پھینکتے ہیں، وہ اس کو چیخ رہا ہے، وہ ادھر چیخ رہا ہے، وہ ڈراموں سے سیکھ رہے ہیں، سب چیزیں فلموں سے سیکھ رہے ہیں، یہ فیشن بن چکا ہے، تو بات کیسے کرنی ہے؟ بولو ریلیکس، آر یو ریلیکسنگ؟ وہ ایک آدمی لیٹا ہوا تھا سمندر کے کنارے پر، اس سے گورے نے جا کے پوچھا آر یو ریلیکسنگ؟ کہتے ہیں نو، پھر دوسرے نے جا کے پوچھا آر یو ریلیکسنگ؟ نو، تیسرے نے جا کے پوچھا آر یو ریلیکسنگ؟ نے کہا نو، کہتے ہیں بھائی یو آر ریلیکسنگ، بھائی تم کیوں ایکسپٹ نہیں کر رہے کہ آئی ایم ریلیکسنگ؟ اس نے کہا آئی ایم سنجیت سنگھ، آئی ایم ناٹ ریلیکسنگ۔ پھر تو بات کیسے کرنی ہے میرے بھائی؟ گھروں میں بولتے کیوں نہیں؟ تو غیر مسلم خود ہی مائل ہوگا اسلام کی طرف، اندر کچھ ہے نہیں، بوتل کا ڈھکن کھولو اندر سے، ہمارا تو یہی حال ہے نا، اندر سے اب تھوڑی مسلمان ہے، جماعت سے سب نماز میں جایا کرو، عیدگاہ میں سب، اور عیدگاہ میدانوں میں رکھو، مسجدوں میں نہیں ہوتی، آج کل یہ بھی ایک جگہ چل پڑی ہے مسجدوں کے اندر عید کی نماز، بھائی ہمارے نبی نے صرف بارش میں مسجد میں پڑھی ہے، ورنہ آپ کہاں پڑھتے تھے؟ میدان میں، اسلام کا ایک اظہار ہو دنیا کے سامنے، مسلمان اپنے تہوار کی صدا اللہ کے سامنے سجدے سے کرتا ہے، اور خطبے میں اللہ اکبر اللہ اکبر کی تکبیرات بلند کرتا ہے، مسجدوں کے اندر اس کو ہم نے بند کر دیا، یہ تو دنیا، یہ تو شاعر اسلام نے سب کا تو اظہار کرنا تھا، پھر ان کی عورتوں کو پتا چلے کہ مسلمان اپنی بیوی سے وفا کرتے ہیں تو ان کی عورت چاہے گی مسلمان ہو کے تم سے شادی کرے، اس کو پتا ہے کہ مسلمان کی گرل فرینڈ آج ان غیر مسلموں میں کیا ہے،
غیر مسلم عورتوں کو پتا ہے ہم نے اپنے شوہروں سے شادی کریں گے کمبخت، ہمیں بیوی کہے گا اور دس گرل فرینڈ اس کمبخت نے، انگلش میں کمبخت کو کیا کہتے ہیں، دس گرل فرینڈ چھپا کے رکھی ہوئی ہوں گی اس نے. امریکہ، یورپ، کینیڈا، مغربی دنیا میں عورت بہت آسانی سے انگریز عورت مسلمان ہو جاتی ہے. مردوں کے اسلام کی نسبت عورت کا مسلمان ہونا آسان ہے، لیکن کوئی کمبخت مسلمان وفادار مرد ملتا ہی نہیں ہے اس کو. دھوکے باز مرد ملتے ہیں، کاغذات بنوانے کے لیے شادیاں کر رہے ہوتے ہیں، دھوکے دیتے ہیں. تو اگر مسلمان معاہدوں کی پابندی کرے، وفا کرے، تو غیر مسلم اسلام میں داخل ہوں گے. تو بات کو بس سمیٹ رہا ہوں، تو شکر اللہ کا کیا ہے کہ اس دعوت، ہم خود بھی نیک بننا ہے اور اسلام کی دعوت کو ہم نے دنیا میں پھیلانا بھی. اب خود نیک کیسے بنے، تو بس بات آخری ہے، سچی مچی کی آخری. دیکھو، نیک بننے کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے. ایک، کانسیپٹ کا کلیئر ہونا، آپ کو پتا ہو کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. شراب غلط، سود غلط، تو یہ جو صحیح اور غلط، نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، زکات کے کیا مسائل ہیں، حج کے کیا مسائل ہیں، یہ جو علم ہے جس کو مسائل کا علم کہتے ہیں، یہ علماء سے سیکھا جاتا ہے. تو اس کے مسائل کا علم دنیا میں رائج کرنے کے لیے مدرسوں کے ساتھ تعاون کرنا، بولو، ضروری. مجھے بڑی خوشی ہوئی، جنگلوں میں بھی لوگوں نے مدرسے بنائے. میں بلاگ میں لایا ہوں تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ ماشاءاللہ یہاں مسلمان انڈیا پاکستان سے آنے والے کتنا کام کر رہے ہیں. اور سب سے زیادہ کام یہاں گجراتیوں میں نظر آیا ہمیں، کتنے مدارس بنائے، یہ بہت اچھا کام ہے. تو آپ کی ذمہ داری ہے ان مدرسوں کو سپورٹ کرو. آپ جب اسی قوم میں علماء، یہی کے مقامی لوگ جو غیر مسلم مسلمان ہوتے ہیں، انہیں کو عالم بناؤ، کیونکہ وہ اپنا کلچر آپ سے زیادہ سمجھ. جب انہیں کے خاندان کا بندہ عالم بن کے ان کو دعوت دے گا، وہ زیادہ اثر کرے گی وہ دعوت. انسان اپنی قوم کے لوگوں کی بات زیادہ شوق سے سنتا ہے. مدارس بنے ہوئے، ان کے تعاون کرو، صدقہ جاریہ. دوسری چیز، اسکول بھی بناؤ ساتھ میں، صرف مدرسے کافی نہیں ہے. کیونکہ اگر آپ دنیاوی تعلیم میں پیچھے رہے تو غلام بن جاؤ گے کل جا کے. آپ سمجھتے ہو، تاریخ اٹھا کے دیکھو، دنیاوی تعلیم میں اگر آپ پیچھے رہ گئے تو کیا بن جاؤ گے، بولو نا، غلام. تو دنیاوی تعلیم میں بھی آگے بڑھنا ہے بھائی، اسکول بناؤ. یہاں گورنمنٹ آپ کو اجازت دیتی ہے، گورنمنٹ بہت اچھی ہے، مسلمانوں کے ساتھ بہت خیر خواہ ہے. ابھی میں آپ سے کہتا ہوں، کوئی ایسا کام نہ کرنا جو الیگل ہو. الیگل ہو، بہت اچھے گورنمنٹ سے تعلقات ہیں، بنا کے رکھو. ایسی اوٹ پٹانگ الیگل کام نہ، جیسے مسجدیں روڈ پہ بنا لیتے ہیں، روڈ جام ہو رہا ہے. بھائی کیوں اسلام کو بدنام کر رہے ہو؟ کوئی الیگل کام نہ کرو. یہاں کے مقامی لوگوں کو پتا چلے کہ یہ لوگ ہم سے زیادہ اچھے شہری ہیں ہمارے ملک کے، اور بڑے اچھے تعلقات ہیں یہاں غیر مسلموں سے، مسلمانوں کے. میں نے پوچھا، اتنے اچھے کیوں ہیں؟ مسلمان تو مائنورٹی میں ہیں. یہاں کے تاجروں نے بتایا، ہم غیر مسلموں کے ساتھ پیسوں سے تعاون بہت کرتے ہیں، صدقات و خیرات بہت دیتے ہیں. بڑی زبردست بات ہے بھائی، یہ تو زبردست کام ہے. تو اسکول بھی بناؤ، آپ کے ڈاکٹر ہونے چاہیے، آپ کے سائنٹسٹ ہونے چاہیے، سیاست میں بھی داخل کرو. یہ رحمانیت اسلام میں نہیں ہے. نبی نے کیا فرمایا، لا رحمانیت فی الاسلام، اسلام میں رحمانیت نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں رحمانیت اسے کہتے ہیں جنگل میں جا کے عبادت کرنا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ دینا. نہ نہ، صرف یہ رحمانیت نہیں ہے. دنیاوی تعلیم سے پوری قوم کا بائیکاٹ کر کے بیٹھ جانا، یہ بھی رحمانیت ہے. جب سوسائٹی میں چلنا ہے تو سوسائٹی کے تقاضوں کو پورا کرنا پڑے گا، کن کرنا پڑے گا. داؤد علیہ السلام کو اللہ نے کیا کہا تھا، لوہے کی ذرہ بناؤ. اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے، بس دعا مانگو، دو رکعت پڑھو، مفتی بناؤ، عالم بناؤ، کوئی جنگے بنگے اور زیرے بنانے کی ضرورت نہیں ہے. کہہ سکتے تھے نا اللہ تعالیٰ، بس آپ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکات دیتے ہیں، ویل ڈن، بہت اچھا. باقی یہ کیا زیرے بنانا اور جنگ کی تیاری اور فوجیوں کے لیے دیگے بنانا اور یہ اتنی عسکری طاقت، یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ دنیا داروں کا کام ہے. نہ نہ بھائی، اس زمانے میں جو بھی وسائل تھے داؤد علیہ السلام نے اختیار کیے، اس زمانے میں بہت بڑا وسیلہ سائنس اور ٹیکنالوجی ہے. جو اس ٹیکنالوجی میں پیچھے رہ گیا، دنیا اسے اٹھا کے صدیوں پیچھے دھکیل دے گی، کوئی نام و نشان نہیں ہوگا اس کا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بعض کنٹریز میں میں گیا ہوں، میں نام نہیں لوں گا ان ملکوں کا، بعض تو نہیں کہہ سکتے، ایک کنٹری ہے، باقیوں کا مجھے نہیں پتا. ایک کنٹری میں میں گیا، غیر مسلم کا ملک ہے وہ. وہاں کیا ہے، مسلمانوں کو بہت آزادی ہے، مدرسے بھی بنا سکتے ہیں، مسجد بھی بنا سکتے ہیں، لیکن دنیاوی تعلیم پہ پابندی ہے، اسکول میں ایڈمیشن نہیں ملے گا. یہ بات ہوگی تقریباً 7-8 سال پرانی، آج کا مجھے نہیں پتا، شاید لا چینج ہو گیا ہو. تجارت بھی کر سکتے ہو، دنیا کی تعلیم نہیں حاصل کر سکتے. مسلمان اس سے بڑے خوش ہیں، کوئی بات نہیں، ہمارے اتنے علماء، اتنے مفتی پیدا ہو رہے ہیں، اتنے تاجر. میں نے ان سے کہا یہ ایسا ان لوگوں نے تمہیں گلا دبایا ہے کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ڈوبے. میں نے کہا اس کا نتیجہ 20-30 سال کے بعد دیکھنا، جب کہیں بھی تم نہیں ہوگے، نہ پولیس میں، نہ فوج میں، نہ بیوروکریسی میں، نہ عدلیہ میں، اس کے بعد یہ لوگ تمہیں کیا کریں گے؟ غلام بنائیں گے. تم ہر کسی شعبے میں ہو گئی نہیں، ساری پاور تم غلام بن جاؤ. میں نے یہ غلام بنانے کا جدید طریقہ ہے، یہ ایسا ٹیکنیکل طریقہ ہے. تو ایسی رہبانیت اختیار نہیں کرنی ہے بھائی کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جاؤ. اسکول جیسے آپ لوگوں نے مدرسے بنائے، ایسے ہی کیا بناؤ؟ اسکول. آپ کے بچوں میں اچھے ڈاکٹر ہوں گے، آپ کے بچے پولیس آفیسر بنیں گے، آپ کے بچے فوج میں جائیں گے، آپ کے بچے عدلیہ میں جائیں گے، یہ بھی پلاننگ کرنی ہے. اور آخری بات، یہ تو مسائل کا علم تھا، دوسرا ہے فضائل. فضائل کسے کہتے ہیں؟ صرف علم آ جانا کافی نہیں ہے. ہم میں ہر شخص کو پتا ہے نا کہ نماز فرض ہے، بولو نا کیا ہو گیا؟ پڑھتے کتنے ہیں؟ سارے پڑھ لیتے ہیں کیا؟ ہاں پڑھ. سب کو پتا ہے داڑھی رکھنا فرض ہے، رکھ لیتے ہیں. بڑی ٹینشن ہوتی ہے بھائی جب داڑھی رکھیں گے، لوگ کہیں گے دیکھو ملا آ رہا ہے، مولانا صاحب، مولانا صاحب. تو یہ لفظ بہت برا لگتا ہے یار. جب اللہ کی محبت دل میں ہوگی پھر آدمی کہے گا بولتے رہو مولانا صاحب. ہم کس کو دیکھ کے چلیں گے بھائی؟ اللہ کو. اس کو کہتے ہیں فضائل کا علم، فضائل کا استحضار، کہ اللہ کو راضی کرنے سے کیا ملتا ہے. اور کچھ برائی ایسی ہوتی ہیں جن کی لت پڑ جاتی ہے، تو بھائی اس کے لیے جہاں اللہ نے تبلیغ کا اتنا کام لیا ہے، اتنی جماعتیں جا رہی ہیں، اتنے لوگ کام کر رہے ہیں، تو اپنے آپ کو تبلیغ سے جوڑ دیں. اس سے کیا ہوگا؟ ہم نے بہت لوگوں کی زندگیاں، آج 3-4 دن پہلے ایک ڈاکو ملا، میں بھی اس کو پرسنلی جانتا تھا، بہت بڑا ڈاکو ہے وہ، میں نام لے لوں گا ایسا ہو. پولیس والے مجھے آگے بولے کہ کہاں ہے بھائی، ہم کو تلاش کرنے کب سے. تبلیغ والوں نے اس کو انسان کا بچہ بنا دیا. یہاں آیا ہوا ہے تبلیغ میں لگا، ایسا نیک، داڑھی، نماز. انہوں نے کہا سب سے زیادہ ہم میں عبادت گزار اور لوگوں کا خیر خواہ یہی ہے. حالانکہ ماضی میں کیا تھا؟ وہ ڈاکو تھا. پلٹ گیا، توبہ سچی دل سے کر لی. تو میرے بھائی اتنے بڑے بڑے ڈاکوؤں کو جب اللہ تبلیغ میں نکل کے ہدایت دے سکتا ہے، تو ہم تو ڈاکو کیا خیال ہے؟ کوئی ہو تو ڈاکو تو الگ سے بتا دے پھر مجھے، لیکن میرا خیال ہے ہم ڈاکو نہیں. ہمارے تو اس سے کم درجے، قتل تو نہیں کیا نا ہم نے کسی کو، ہمارے تو کم درجے کے گناہ ہیں نا بھائی. تو نمازی بننے کے لیے تبلیغ میں نکل جاؤ. نظر حفاظت کرنا چاہتے ہو، بد نظری ہو، ویسے تو یہاں مجھے نہیں لگتا کوئی بد نظری کرتا ہوگا، مجھے لگتا نہیں ہے کہ بد نظری کا یہاں سیٹ اپ ہے یہاں پہ، ہے بہرحال. لیکن بہرحال بد نظری سے بچنا چاہتے ہو تو کہاں نکل جاؤ؟ تبلیغ میں موقع نہیں ملے گا بد نظری کا. نظر کی حفاظت کرائی جاتی ہے، ذکر اللہ کی پابندی، معمولات کی پابندی، اللہ کا نام لینا، صبح و شام کی تسبیحات. اس کے لیے کہاں نکل جاؤ؟ جب چند دن ایک کام انسان کنٹینیو تسلسل کے ساتھ کرتا ہے تو عادت ہو جاتی ہے. ڈاکٹر آج کل کہتے ہیں نا کہ یہ چھوڑ دو، وہ چھوڑ دو. لوگ کہتے ہیں کیسے چھوڑ دیں ہم یہ کھانا؟ ڈاکٹر کہتے ہیں بھائی 21 دن کسی کام کو کنٹینیو کیا جائے تو یوز ٹو ہو جاتا ہے انسان، اس کی عادت پڑ جاتی ہے. بھائی تبلیغ میں 40 دن کے لیے نکلو، تکبیر اولا سے 40 دن نماز پڑھو گے، انشاءاللہ ساری زندگی نماز کی عادت. 40 دن داڑھی نہیں کاٹو گے، انشاءاللہ داڑھی رکھنے کی عادت پڑ جائے گی. 40 دن تک نظر کی حفاظت ہوگی تو نظر کی حفاظت کرنے کی عادت پڑ جائے گی. 40 دن تک چیخنے چیخو گے چلاؤ گے نہیں، تبلیغ میں کوئی نہیں میں نے دیکھا چیختا چلاتا ہو، ابھی تو کھانے میں نمک بھی زیادہ ڈال دیا تم نے، کوئی نہیں چیختا. پابندی ہے بھائی تمیز سے، نمک زیادہ ہو گیا کوئی بات نہیں، اگلے ٹائم پہ کم ہو جائے گا. کوئی میں نے نہیں دیکھا کوئی نمک کی وجہ سے لڑ رہا ہوں تبلیغ. سال سال کی جماعتیں نکلتی ہیں بغیر پھٹے کے واپس آ جاتی ہیں، ورنہ 4 آدمی 2 گھنٹے بیٹھے تو لڑائی ہوتی ہے لازمی. تحمل آئے گا، اخلاق آئیں گے، برد باری آئے گی. جب گاؤں دیہاتوں میں جاؤ گے نا، غریب لوگوں کو دیکھو گے کیسے رہتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کی ایک ہی پیکج میں نا کئی سارے پیکج آئے ہوئے ہیں تبلیغ میں، ہر وقت اللہ کی بات ہوگی، تو اس سے اللہ کی محبت دل میں پیدا ہوگی. تو اس لیے تبلیغ والوں سے جڑو، اپنا رشتہ تبلیغ والوں سے مضبوط کرو, جماعتوں میں نکلو, اس سے برائیاں چھوٹیں گی, آپ کے اولادوں میں دائی کا اپنا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے سب سے بڑا اس کو انعام ملتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول کریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.